رشتہ اتوار کو نامکمل رہ گیا تھا. اور کچھ اس انداز سے یہ گفتگو کرنا ہے کہ دس منٹ کا یہ ٹکڑا یا حصہ اگر الگ بھی کر دیا جائے تو تقریر کے تسلسل میں فرق نہ پڑے. والفاظ دیگر آج یہ ذرا ترتیب بڑی عجیب سی ہو جائے گی. دو سوالات کا جواب دیا جا چکا ہے اور دو سوالات کا جواب باقی ہے. یہ سوالات صرف اور صرف خواتین کی نجاست و طہارت کے حوالے سے ہیں. پہلے میں نے اسے ایک اہم موضوع سمجھ کے شروع کیا تھا، لیکن رد عمل ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے آج پہلا جملہ کہنا پڑا کہ جان چھوڑانا ہے. جو دو سوال اب تک بیان ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ نجاست کی پہلی شرط 3 دن کا تسلسل ہے، تو یہ عورت کو کیسے پتا چلے کہ ابھی جو میں اپنے آپ کو نجس دیکھ رہی یہ سلسلہ 3 دن رہے گا کہ نہیں؟ اس کا جواب آ چکا ہے اور اس جواب کا خلاصہ یہ کہ مرحوم آقا کوئی کا نظریہ الگ تھا اور باقی مراجع کا الگ، لیکن یہ گزارش بھی بار بار کی گئی تھی کہ ان مسائل کو موجودہ مراجع کا مکمل فتویٰ نہ سمجھا جائے، صرف ایک خاکہ دیا جا رہا ہے، کتاب سے ملا لیا جائے. دوسرا سوال یہ تھا کہ چونکہ حد انتہا یا حد اقصیٰ اس نجاست کے حوالے سے 10 دن ہے، تو 10 دن سے اوپر اگر سلسلہ چلے گا تو کس طرح سے نجاست اور پاکیزگی کے درمیان فرق کیا جائے گا؟ عادت والی عورت عادت کے حساب سے، باقی تمام عورتیں نشانیوں سے، نشانیاں نہ ہوں تو بعض خواتین اپنے خاندان سے اور بعض خواتین معصوم نے حدیث میں جو 3 فارمولے یا اصول دیے ہیں اس کے اعتبار سے. دیکھیے آپ میرے انداز سے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. پھر یہ بھی ہے کہ یہ 2 باتیں تو آ چکی ہیں. تیسری بات جو اس حوالے سے خاصی اہم، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ اختلافی رہی، وہ یہ کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ نجاست پہلے 3 دن مسلسل ہوگی، اس کے بعد اس میں وقفہ آ سکتا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، لیکن یہ بھی پتا نہیں کہ یہ دوبارہ سلسلہ جاری ہو جائے گا کہ جاری نہیں ہوگا. 10 دن تک، 3 دن سے لے کے 10 دن تک عورت کے لیے خاصا مشکل مسئلہ ہوتا، کیونکہ کیسی ہی عادت کیوں نہ ہو، بالکل یہ ممکن ہے کہ موسم، غذا، کوئی خاص مصروفیات اس سلسلے کو ہر مہینے درہم برہم کر دیں. تو تیسرا مسئلہ یہ آتا کہ 3 دن تک مسلسل خون جاری رہا، اب اس کے بعد 5 دن 6 دن سلسلہ رک گئے. اب اگر 1-8 دن رکنے کے بعد دوبارہ نجاست کا سلسلہ جاری ہو گیا تو پھر 2 صورتیں بنتی ہیں مسئلے. ایک پچھلی تقریر میں آ چکی کہ اب جو سلسلہ جاری ہوا اور پھر اس طرح جاری رہا کہ 10 کے اوپر نکل گئے، تو جو باغ والا خون ہے اسی مسئلے کے مطابق جو پچھلی دفعہ آیا اسے استحاضہ یعنی پاک والا خون مانا جائے گا. خود خون پاک نہیں ہے لیکن عورت کو اس وقت پاک مانا گیا. لیکن اگر یہ سلسلہ روکا اور پھر شروع ہوا اور پھر روکا اور پھر شروع ہوا، مگر 10 دن کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا، 10ویں دن کے اختتام کے بعد یہ سلسلہ نہ آیا، تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس دوران جتنے خون دیکھے گئے وہ سب کے سب نجس. لیکن ان خونوں کے درمیان جو 1-2 دن یا چند گھنٹے پاکیزگی رہی اس کا مسئلہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایسی تفریح میں جانے کا فائدہ ہی نہیں کہ سننے والے یہ محسوس کریں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب یہ تیسرا سوال اور پھر اس کے بعد چوتھا سوال اور اس موضوع کو لپیٹ کے بند کر دیا جائے گا. تیسرا سوال یہ کہ اگر رہا 10 دن کے اندر مگر 3 دن کے بعد وقفے سے آتا رہا, بیچ میں گیس رہا پھر شروع ہوا پھر گیس پھر شروع, تو چاہے ایک ہی مرتبہ بیچ میں بند رہا ہو کہ 2-3 مرتبہ. اور یہ مسئلہ بھی خواتین کو خصوصاً کراچی کے خواتین کو بہت زیادہ پیش آتا. اب اس میں عارف اللہ سیستانی کا نظریہ احتیاط واجب کی بنا سے صحیح مگر دیگر تمام مراجع سے مختلف ہے. ان کے علاوہ اس دور کے جتنے مراجع 20-25 سال وہ سب کا ایک ہی نظریہ, باقی تمام مراجع کا نظریہ یہ کہ اگر پہلی شرط پوری ہو یعنی 3 دن میں تو تسلسل نہیں ٹوٹا, اس کے بعد پھر 1 دن یا 2 دن یا چند گھنٹے بند رہتا ہے فون پھر جاری ہوتا ہے پھر بند ہوتا ہے پھر جاری ہوتا, 10 دن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا. 10 سے اوپر والا مسئلہ گزشتہ درس میں آ گیا. تو فرماتے ہیں ہمارے یہ مراجع کرام کہ یہ سارا کا سارا زمانہ نجاست کا مانا جائے گا. اس وقت نجاست آ رہی ہے وہ بھی, اور جو درمیان میں چند گھنٹے یا چند دن نجاست رکی ہے وہ بھی, حتیٰ یہاں مسئلہ یہ تک بنے گا کہ 3 دن تک نجس رہی, 4th دن سے لے کے 9th دن تک پاک رہی, 9th دن پھر خون آ گیا 1 دن کے لیے, اور 10 دن کے اندر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا. تو یہ بیچ میں 4 سے لے کے 9 تک سلسلہ بند رہا, یہ بھی وہ اپنے آپ کو نجس ہی مانے گی اور وہی مہانہ نجاست. یعنی ہر سمے تسنیے کا صیغہ دونوں کو شروع والے اور آخر والے, والنقاب بینہما, اور ان کے درمیان جو نقاوت جس سے لفظ نقل بنتا ہے پاکیزگی یعنی سلسلہ رکا ہے وہ بھی اسی حکم میں آئے گا. صرف آیت اللہ سیستانی نے یہ فرمایا کہ احتیاط واجب یہ کہ جب نجاست نظر آ رہی ہے اس دن تو نجس مان, جس دن یہ سلسلہ رکا ہوا ہے اس کے اندر احتیاط پر عمل کرے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو حائضہ عورت پر حرام ہے, مگر عبادتیں ساری یہ سمجھ کے جاری رکھے کہ شاید میں پاک. احتیاط اسی کو کہتے ہیں دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنا, یعنی احتیاط کا اگر عوامی عام ترجمہ کیا جائے کہ اس دوران اپنے آپ کو نجس بھی سمجھے پاک بھی سمجھے, قرآن چھونے کی ضرورت پیش آئی اپنے آپ کو نجس سمجھے, نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اپنے آپ کو پاک سمجھے. جو اپنی اعتراض ہوگا کہ اگر آپ نے قرآن چھونے سے روکا ہے یعنی مجھے نجس مانا تو نماز بھی میری معاف ہونی چاہیے, یا اگر آپ نے مجھے نماز پڑھوا کر مجھے پاک مانا تو مسجد میں جانے اور خانہ کعبہ کی زیارت کی اجازت بھی ہونی چاہیے. احتیاط اس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے اس پہ سختیاں آئیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. تو اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ جتنے دن یہ 10 دن کے اندر جتنے دن نجاست رک رہی اس دن وہ اپنے آپ کو نجس و پاک دونوں ملا کے مانے, چاہے جو مثال میں نے دی تھی 4th دن سے 9th دن تک, چاہے 4th دن خون رکا 5th دن پھر آئے, 6th اور 7th دن رکا 8th دن پھر آئے, 9th دن رکا 10th دن پھر آئے, اگر 4-5 مرتبہ بھی لو تب بھی یہی مسئلہ کہ بیچ والے روزے چلتے رہیں گے, بیچ والے نمازیں چلتی رہیں گی, اور جیسے ہی نجاست شروع ہوئی پھر نجاست, پھر 2 گھنٹے کے بعد نجاست رک گئی, رات کے وقت یہ سب ہوا تو فجر سے روزہ شروع, روزے کے درمیان یہ ہوا وہ روزہ ٹوٹ تو گیا مگر رکھنا ضروری تھا. یہ ہے بنا پر احتیاط واجب آغا سیستانی کا نظر, کیونکہ مرحوم مراجع کے انتقال کو اتنا اثر گزر گیا کہ جو خواتین یا بچیاں اواہل بلوغ میں ہیں ان کو شاید براہ راست آغا سیستانی ہی کے مسئلے سے جانا پڑے, لیکن ہمارے دیگر مراجع کرام جو آغا خوئی اور امام خمینی سے لے کے اب تک کے باقی زندہ مراجع فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں, بلکہ جب شروع کا خون نجیس ہے آخر کا خون نجیس ہے تو بیچ والی طہارت نہیں ہے وہ بھی اس کی نجاست میں شامل ہے. اچھا یہ تو صاحب تیسرا سوال, ویسے تفصیلات کو اس میں اتنی کہ آپ فوجی پھر سرسری نکاح ڈالیں تو غالباً دماغ خراب ہو جائے گا یا سر میں درد ہونے لگے گا, لیکن میں بہت ہی مختصر رکھتا ہوں. تو تیسرا سوال یہ تھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ جب خون جب سے اوپر چلا گیا تو نجاست والا ہو ہی نہیں سکتا تو کیسے طے کر. اور تیسرا سوال یہ کہ رہا تو دس دن کے اندر اندر, مگر یہ جو وقفے وقفے سے آتا رہا تو جو بیچ میں بظاہر طہارت کا زمانہ ہے اس کا حکم کیا. اور کیا تھا, اور ایک طرح سے پہلے سوال ہی کا دوسرا رخ, آئینے کے دو رخ ہوتے ہیں, تو یہ چوتھا سوال جو آخری سوال میں نے رکھا ہے ان مسائل کے حوالے سے, وہ پہلے سوال کا اس کی ضد ہے, اس کا الٹ ہے. پہلا سوال یہی تھا کہ جب اس خون کی بنیادی شرط ہے کہ یہ تین دن آئے گا, تو جس وقت شروع ہوا اس وقت کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کتنی دیر چلے گا, تو اس کا ایک جواب تھا. اب چوتھا سوال ایک طرح سے اس کا الٹ, وہ تیسرے سوال کو سمجھنے کے بعد بھی سمجھ میں آئے گا اور چوتھے سوال ہی کا ایک حصہ. اب یہاں پہ یہ موضوع مکمل کرنا, وہ یہ ہے کہ تین دن والی شرط پوری ہو, اس کے بعد یہ خون رک گیا. اب باقی تمام مراد یہ کہتے ہیں ایک آنا تیس ثانی کو چھوڑ کر کہ اگر دس دن کے اندر اندر یہ دوبارہ آ جائے گا تو وہ تو ہوگا نا جی, یہ جو چوتھا پانچواں دن ہے یہ بھی نجس بن جائے گا. تو عورت ابھی کیسے یہ سمجھ سکتی ہے چوتھے دن یا پانچویں دن جب خون رکا کہ کیا دس دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ رہا تو میں ابھی بھی اپنے آپ کو نجیب سمجھوں, یا نہیں بس یہ سفر رک گیا تو رک گئے اب نہیں آئے گا تو میں اپنے آپ کو پاک سمجھ کے نماز پڑھ لوں. اگر تیسانی کے یہاں تو مسئلہ تیسرے سوال کی وجہ سے حل ہو گئے, اور وہ یہ ہے کہ بہرحال نہیں اگر تیسانی کے بھی حل نہیں ہو, دیکھیے یہ میں بھی ذرا ایک مرتبہ اجتماع میں پڑھ دوں, اگر تیسانی کے یہاں مسئلہ حل ہوتا اگر یہ یقین ہو جاتا کہ یہ خود دوبارہ آئے تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس طرح شروع میں یہ مسئلہ تھا کہ پتا نہیں یہ تین دن نجاست آ کر میں نجس مانی جاؤں گی یا ایک دن نجاست رک جائے گی تو میں استحاضہ یعنی پاک مانی جاؤں گی, یہی آخری سوال کہ جب چوتھے دن کی نجاست رک گئی لیکن ابھی بھی شرم گنجائش تو ہے کہ اگر دس دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ جائے تو پھر یہ عورت نجس, لیکن خالی پھر ہی نجس نہیں ہے, یہ بیچ والا دن بھی نجس کا تو کیا کر. یہ میں نے کہا نا کہ مردوں کے لیے تو سمجھنا مسئلے کی اہمیت ہی سمجھنا مشکل, خواتین کو ہر مہینے اس سے گزرنا پڑتا. بس دو جملوں میں غالباً دو جملوں کی بھی ضرورت نہیں اور یہ موضوع مکمل. وہ یہ کہ اگر اور یہ جب لفظ آ رہا ہے نا یہ تو پوری شریعت کی بنیاد, اگر عورت کو یقین ہے جسے 100% یا 95% کہتے ہیں, اگر عورت کو یقین کامل یا تقریباً یقین کے برابر کہ اب یہ خون رک گیا اور یہ خون نہیں آئے گا, وہ پاک ہو گئی, غسل اتار کے سارے وہ کام شروع کر دے جو پاک عورت کے لیے جائز ہیں جس میں نماز اور روزے سے لے کے خانہ کعبہ کی زیارت تک شامل ہے, پھر اگر بعد میں خون آ گیا اور دس دن کے اندر اندر آیا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ تمہارا اندازہ غلط نکلا, تم نے اپنے آپ کو پاک مانا تھا تم نجس تھے, مگر کیوں جان بوجھ کے تو یہ کام نہیں کیے تھے کہ خانہ کعبہ میں چلے گئے قرآن چھوئے, گناہ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرنا, جو روزے رکھ لیے ان کی بھی قضا کرنا, کیونکہ بعد میں نجاست آنے نے یہ پتا کہ جو شروع یہ بیچ کے چار پانچ دن اپنے آپ کو پاک مانا تو تم پاک نہیں, چنانچہ جو روزے تھے وہ غلط ہو گئے, قضا بعد میں کرنا, نمازیں بھی غلط ہو گئی مگر نماز تو خدا ہی نہیں ہوتی. یہ بنی پہلی صورت, جب یقین تھا کہ اب یہ خون نہیں آئے, یہ یقین پہلے زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا, آج کل اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے جدید سائنس نے کہ شاید کسی میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے یا اس سے بھی آسان کو گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹیسٹ کی کوئی کٹ وغیرہ کی ایجاد ہو جائے, خلاصہ یہ کہ یقین آ گیا کہ میں پاک ہوں تو پاک سمجھ, نمبر دو خون رک گیا ہے پہلی شرط پوری کرنے کے بعد کہ تین دن کے بعد, دوسرا یہ ہے کہ اسے الٹا یقین نہیں آ رہی ہے نجاست لیکن اسے یقین ہے کہ یہ دس دن کے اندر اندر سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے. اب مراد کرام آگے کہتے ہیں کہ ایسا یقین ویسے تو بہت مشکل, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو اپنے پرانے تجربے کیونکہ تو ہر مہینے کا مسئلہ ہے نا, اس کی بنا پر عادت کی بنا پہ جاتے ہیں کہ ہر مہینے اس کو پتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دو چار دن خون رکتا پھر آ جاتا. تو اگر دوسرا یقین آ رہا کہ ابھی تو رک گئی ہے نجاست لیکن یہ دوبارہ دس دن کے اندر اندر پلٹ کے آئے گا, اس صورت میں بھی یقین پہ عمل کرے اور اپنے آپ کو نجس سمجھ کر ہی نماز اور روزہ چھوڑ کے بیٹھے. اس میں بھی یہی کہ آگے چل کے اگر یقین صحیح نکلا تو کب آ, یعنی خون آ گیا تو بالکل ٹھیک, اور اگر غلط نکلا یقین تو ان نماز اور روزوں کی سے قضا کرنا, یہاں نماز اور روزے دونوں کے قضا کرنا. کیونکہ اگر خون نہیں آیا اس کا مطلب یہ چوتھے دن سے پاک, اور پاک حالت کی نماز اور روزے کے قضا معاف نہیں. صرف یہ ہے کہ قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. تو ان دونوں مسئلوں کو سمیٹ کے ایک جملے میں یہ کہیں گے لایا جا سکتا کہ اگر عورت کو اپنی حالت کے بارے میں کوئی بھی یقین آ گئی اس پر عمل کرے گی, یقین صحیح نکلا تو بات ختم ہو گئی, غلط نکلا تو کوئی گناہ نہیں ہے, صرف یہ کہ جو عبادتیں رہ گئی ہیں اس کے قضا کو چیک کر. لیکن اگر یقین سے کم کی بگڑی وہ یہاں پہ بالکل دے گا, بہت ساری جگہوں پہ شریعت کہتی ہے کہ اندازے چل جائے, زن چل جائے, زن غالب چل جائے. اس مسئلہ نجاست میں جو عورتوں کا مسئلہ صرف اور صرف یقین یعنی 100% یا یقین کے برابر یعنی 95% والا مسئلہ چلے گا, اس سے نیچے والا مسئلہ نہیں چلے گا. خون رک گیا, کافی حد تک عورت کو یہ گمان ہو رہا کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا, لیکن جب تک یقین نہ ہو یہ گمان غلط ہے, وہ غسل کرے, نماز روزہ شروع کر دے, اور ہو سکتا ہے کہ ہر دوسرے دن یہ پریشانی اس کو لاحق آ جائے. یعنی زن ہو رہا ہے چوتھے دن کے بعد جب خون آئے گا لیکن چونکہ یقین نہیں تو زن کو اٹھا کے پھینکو کوڑے میں اور دوبارہ اپنے آپ کو پاک سمجھ کے نماز شروع کر دے. اب واقعہ نے اس دن کے بعد اس کا زن صحیح نکل آیا, ٹھیک ہے اس دن پھر نجس ہو گئی, اور جو روزہ بھی اس نے رکھا اس کی قضا بھی کرنا, اور پھر ایک دن کے بعد خون رک گئے. اب اگر اسے یقین ہے کہ دوبارہ آئے گا تو ٹھیک, لیکن اگر پھر زن ہی ہے تو دوبارہ اس کو غسل کر کے پھر نماز روزہ شروع کرنا, ایک دن کے بعد پھر پتا چلا کہ میرا زن صحیح, روزے غلط ہو گئے, قضا کرنا ہے, دوبارہ نجس, پھر اس کے بعد ایک دن کے بعد غرض یہ کہ اگر تیسرے دن سے دسویں دن تک یہ کھیل سائز بن جائے اس کے, تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ غسل کرے گی, نماز شروع کرے گی, روزہ رکھے گی, بعد میں روزوں کے قضا بھی کرنا. کیونکہ اس مسئلے میں کہ دوبارہ مجھے خون آ سکتا ہے زن کی کوئی اہمیت نہیں. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ جب اتنا زیادہ کسی عورت کو تجربہ ہو جائے تو اس کو یقین آنا چاہیے, مگر یہی پر تو وہ جملہ سمجھ میں آتا کہ یقین اور زن اپنے اختیار کی بات نہیں, یقین بھی خود بخود آتا ہے, گمان بھی خود بخود ہوتا. چنانچہ دو عورتیں سیم دونوں کا ایک ہی مسئلہ کہ چوتھے دن خون بند ہوا, دونوں کی یہ عادت ہے کہ ایک آدھ دن کے بعد دوبارہ خون شروع ہو جاتا, مگر آج جو یہ خون رکا, ایک عورت کو یقین ہو گیا اپنے پرانے مہینے کو دیکھ کر کے دوبارہ خون آئے گا, اس کی نجاست چل رہی, دوسری عورت کو بھی وہی پرانا تجربہ لیکن اس کے دل میں یقین نہیں آ رہا زن آ رہا, یعنی 100 میں سے 90% یہ آ رہا ہے کہ میں دوبارہ نجس ہوں, مگر ذرا سے یہ خیال آ گیا کہ اگر نہ ہوں. دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہو گیا, چاہے ہر اعتبار سے دونوں کی حالت اور دونوں کی کیس ہسٹری ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو. اچھا تو یہ مسئلہ آپ کے لیے تو خالی علمی مسئلہ ہے, خواتین کو پیش آتا تو بہت لمبی بات ہو گئی کہ اگر 3 دن کے بعد سلسلہ بند ہو گیا لیکن اگر 10 دن میں دوبارہ شروع ہو جائے تو چونکہ اس کو نجس مانا جائے تو ابھی سے عورت کیسے فیصلہ کرے. تو آپ نے سن لیا کہ اگر یقین ہے تو یقین پہ عمل کرے, یقین نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار. اچھا اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ضرور آتا کہ اگر عورت اس بارے میں اب جو جملہ ہے اس کو میں بہت ہی ہلکا کر دوں, کیونکہ اس کی وضاحت جو ہے نا وہی ذرا سی بےحودہ سی لگے گی, وہ توفی میں موجود. وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو اب تک تھا کہ 3 دن کے بعد سلسلہ بند ہو گئی, تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آسان فارمولا, لیکن اگر 3 دن گزر گئے یقیناً 3 دن کے بعد خون کی مقدار تو کم ہونے لگی, تو اب یہ مقدار کی کمی کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی یہ خون بند ہو چکا ہے یا موجود ہے, مگر مقدار اتنی کم ہے کہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ایسی عورت پر ابھی تک جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس کو معلوم ہے کہ خون بند ہو گیا, شک صرف یہ کہ دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب آیا سوال نمبر چار کی دوسری جگہ کہ جس انداز سے تین دن وہ نجس دیکھ رہی تھی اب وہ نجاست نظر تو نہیں آ رہی, مگر یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بالکل بند ہو گئی یا ابھی چل رہی. ایسی عورت پر استبرا واجب, ایک استبرا مردوں کے واجب ہوتا ہے پیشاب میں, ایک استبرا مردوں کے لیے مستحب ہے پیشاب کے پاس. مرد کے لیے استبرا کبھی واجب نہیں, لیکن عورت کے لیے استبرا واجب, کیونکہ عورت اگر استبرا نہ کرے گی تو اس کی نماز اور روزے کا مسئلہ شک میں پڑ جائے گا کہ کرے کہ نہ کرے. تو نماز اور روزہ کیونکہ واجب ہے اس لیے استبرا واجب. استبرا کا مقصد ایک خاص طریقہ جو توسیع میں لکھا اس کے اعتبار سے یہ چیک کرے کہ واقعا خون رک گیا یا ابھی موجود ہے لیکن کم مقدار کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا. استبرا کا جو نتیجہ نکلے, اگر استبرا کے نتیجے خون نظر آ گیا تو نجاست چل رہی, نہیں نظر آیا غسل کر کے عبادتیں شروع کر. اب اس کے بعد اس کی آخری لائن آتی کہ خون نظر نہیں آ رہا, مگر ایک طریقہ اسلام نے استبرا کا رکھا. استبرا جیسے انسان اپنے مختلف ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبورٹری میں جاتا ہے اس طرح یہ شریعت کا ٹیسٹ. اگر کوئی عورت جان بوجھ کے اس پہ عمل نہ کرے استبرا اور خون نظر نہیں آ رہا, جبکہ ایسی حالت میں استبرا پہلے واجب ہے, ایک مرحلہ کہ خون نظر نہ آئے اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ بند ہو گیا کہ چل رہا ہے, تو پہلا مرحلہ استبرا کرو. استبرا کے بعد پھر یہ ہے کہ غسل کرو کہ نہ کرو, یہ بیٹ والے مرحلے کو اڑا دے. استبرا نہ کرو, خون نظر نہیں آئے اس نے خبر, میں اپنے آپ کو پاک سمجھ کے غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیتی. یعنی نیت سرکشی اور بغاوت, واجب شریف کو ترک کر کے کہا کہ میں نماز روزہ شروع کر رہے ہوں. اس سرکشی اور بغاوت کے عالم میں اس کی عبادتوں کا کیا ہوگا؟ اکثر مہاراج یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ گناہ کر لیا ہے سرکشی دکھا تو اس کی نماز اور روزہ باطل ہے, چاہے جو اس نے گناہ کیا تھا بعد میں وہ چیز صحیح بھی نہیں کی. یعنی پتا چلا کہ اس کو استبرا کرنا چاہیے تھا, اس نے استبرا نہیں کیا اور حقیقت میں یہ پاک ہو چکی. یعنی اس نے جو غسل کیا نماز روزہ کیا ایک طرح صحیح کی بات تھی اس کو, لیکن اکثر مراد یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے واجب کام استبرا چھوڑ کے نماز پڑھی اس لیے ساری عبادتیں باطل, چاہے بعد میں صحیح بھی نکلا ہے کبھی دوبارہ کرنا. لیکن کوئی اور آغاز سیستانی کا نظریہ یہ کہ جس طرح سے اگر استبرا کوئی عورت بھول جائے یا بیچاری کو مسئلہ ہی معلوم نہ ہو اور وہ غسل کر کے نماز روزہ کر لے اور بعد میں پتا چلے کہ واقعہ خون نہیں تھا تو وہ صحیح, فرماتے ہیں جان بوجھ کے بھی جو عورت یہ گناہ کرے پھر بھی جو گناہ کیا اتفاق سے وہی نکلا ہے, تب بھی گناہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کی عبادت کو درست مانا جائے. اور یہ مسئلہ کئی جگہ پر ایک اصول بن کے آتا ہے باب تجرد, کہ آدمی کوئی عمل صرف اس نیت سے کرے کہ مجھے شریعت کا قانون توڑ کے گناہ کرنا اور بعد میں پتا چلے کہ اس کے لیے گناہ ہے. جس کے ایک مثال مراد یہ کرام کے لاتے ہیں کہ خاص زنا کی نیت سے اس نے قدم اٹھایا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اس کی بیوی ہی تھی, اس کی نیت اس کا ارادہ سب کچھ یہی, تو کیا یہ گناہ لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا؟ یا اسی انداز اگر کسی آدمی, اب یہ حج کا مسئلہ چل رہا ہے اس لیے ہلکی سی مثال دے, کہ خاص گناہ کرتے ہوئے احرام وہاں سے باندھا کہ جہاں چرن باندھنا جائز نہیں, جیسے جدہ جائز, اب بعد میں تحقیق سے نکل آیا کہ نہیں یہاں پہ جائز, جب وہ باندھ رہا تھا اس وقت اس کو بھی پتا تھا کہ سارے مراجے اس کے خلاف, اس نے کہا نہیں مانتا میں کسی فتوے فتوے کو جو میری مانتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنے والوں کی بات کہیں بھی نکل آتی, کہ ہم نہیں مانتے فلاں مسئلے کو اور فلاں فتوے کو, ہم تو ایسے ہی کریں گے. اب بعد میں کوئی مرضی آیا اتفاق سے اس نے فتوے کو دے, تو ہم تو اتنی زحمت اٹھانے والے اور وہ جو تھا باقاعدہ سرکشی اور بغاوت کی نیت کرنے والا اس کا عمل فتوے کے مطابق ہو, کیا یہ عمل صحیح مانا جائے گا؟ یہ باقاعدہ اس کا ایک نام ہے تجرد, جس کو اردو میں کہتے ہیں جرأت دکھانا, کہ اس نے جرأت تو دکھائی لیکن بعد میں پتا چلا کہ کام صحیح. اب اس نے ہر جگہ کا الگ الگ مسئلہ ہے, یہاں کا مسئلہ اس میں مکمل ہو گیا, کہ غالباً امام خمینی نے احتیاط سے واجب لگائی اور مجھے یاد نہیں, لیکن آخر خود اور آخر سیستانی نے کہا عورت اپنا واجب فریضہ تک جان بوجھ کر, اور اس کے بعد اتفاق وہ پانچ ہی نکل آئی تو یہ نماز اور روزہ صحیح. یہ سارے مسائل مکمل ہو گئے جو میرے ذہن میں تھے. چار سوالوں کا جواب کہ خون دیکھتے ہی وہ کیسے فیصلہ کرے کہ میں نجیب ہوئی ہے کہ ہوئی ہوں کہ نہیں ہوئی, کیونکہ خون تو کئی قسم کا تھا. نمبر دو, خون اگر تفصیل سے زیادہ نکل گیا تو پھر پورے تفصیل نجاست نہیں. مسئلہ نمبر تین, اگر تفصیل کے اندر رک جائے تو جو رکا ہوا عرصہ ہے اسے کیا مانیں گے. اور نمبر چار, جب خون رک گیا تو یہ فیصلہ کیسے کرے کہ میں پاک ہو گئی کہ شاید دوبارہ خون آ جائے. لیکن اس کے بعد جو ایک جملہ میں نے کہا بھی باقی, اس کا اس مسئلے سے تعلق نہیں. ابھی ایک جو میں نے مثال کی تجربے کی وہ تو خالی بات سمجھانے کے لیے, اب باقاعدہ مسئلہ. یہ جو مسئلہ ہمارا, یہ مسئلہ پوری شریعت سے ہر جگہ کام آتا, وہ یہ کہ جہاں کہیں مسائل دن کا لفظ آتا ہے دن, تو دن سے مطلب 24 گھنٹے نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوا. اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, چاہے چھوٹی سی مختصر سی تقریر جو اب ہوگی اس کے بعد دوبارہ اس کا خود بخود موقع بن جائے. جب دن کا لفظ مسائل شریعت میں آتا, دن کا مطلب 24 گھنٹے عام طور پہ نہیں ہوتا, بالکل ایک نیا مسئلہ ہے. بلکہ عموماً دن کا مطلب ہوتا کہ فجر سے لے کے مغرب تک, اور اگر فجر سے پہلے اس چیز شروع ہو جائے تو پھر مغرب پہ جا کے اس کو مکمل سمجھا جاتا. مطلب اعتکاف کم سے کم 3 دن واجب, ہر ایک کو پتا ہے کہ 3 دن سے مراد کیا, تیسرے دن کے مغرب پہ آپ مسجد سے اٹھ کے آ سکتے. نجاست میں یہ والا مسئلہ, عورت کے لیے کم سے کم 3 دن خون ضروری, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فجر کے قریب شروع ہوا تو تیسرے دن کے غروب آفتاب پر 3 دن پورے ہو جائیں, 72 گھنٹے چیک نہیں کیے جائیں. مسافر اسے کہتے ہیں جو 10 دن کہیں ٹھہرے, تو اگر وہ فجر سے پہلے وہاں پہ پہنچا تو 10ویں دن کا مطلب ہے 10ویں دن کی مغرب. یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بجے وہاں پہنچے تھے مثلا رات کے 3 بجے, تو جب پورے 10 دن گزر کے 11ویں دن 3 بجیں گے رات کے تو 10 دن مانے جائیں. یہاں اس مسئلہ نجاست میں جو کہ دنوں کا لفظ بار بار آیا ہے, 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن, تو سارا حساب مثلا 10 دن 240 گھنٹے مراد نہیں. یہ مراد یہ ہے کہ اگر رات کے وقت یہ خون شروع ہوا یا فجر سے 1 منٹ پہلے تک شروع ہوا تو 10ویں دن کی مغرب اس میں آ جائے. ہاں, 24 گھنٹے کا حساب ہمیشہ وہاں کیا جاتا جہاں کوئی کام انسان سورج نکلنے کے بعد کر, یعنی فجر کے بعد کر. پھر اگر 3 دن ہے تو اس کا مطلب واقعاً 72 گھنٹے, 10 دن ہے تو واقعاً اس کا مطلب ہے 240 گھنٹے. لیکن اتنا ہی اس وقت بیان مناسب ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا کہ شاید آج جس عنوان پہ تقریر ہے اس میں یہ بات الگ سے بھی بیان کرنا پڑ, تو یہ ایک عنوان کا حصہ مکمل ہوا. اور فقط اس لیے کہ اگر تقریر کے اس حصے کو کوئی الگ کرنا چاہے تو اس کو زحمت نہ ہو, میں بیچ میں ایک لمحے کا گیپ دیتا ہوں, اور اس گیپ کے درمیان بجائے خالی بیٹھنے کے آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ درود بھیجے محمد والے محمد. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين. درس نمبر 661 کی تقریر, کیونکہ اپنی حد تک یہ کوشش کرتا ہوں کہ درس ہوتا تو اتوار کو ہے, درمیان میں کچھ سال جمعے کو رہا, مگر اسلامی اور انگریزی تاریخیں تو بدلتی رہتی ہیں, تو جس ہفتے درس ہو رہا اس ہفتے اگر کوئی خاص مذہبی مناسبت ہے تو اس کا بھی تذکرہ درس کے درمیان کر لیا جائے. 660 درس میں تقریباً اس کا خیال رکھا گیا. اس وقت آج جو درس 661, یہ مارچ کے مہینے کا پہلا درس. یہ الفاظ ہمارے اکثر آتے ہیں کہ اس سال کا پہلا درس, اس سال کا آخری درس. جو توجہ سے سنتے ہیں ان کی شکایت بھی صحیح, تو مولانا کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کسے سال کہتے ہیں, کبھی انگریزی سال کو آپ سال کہتے ہیں, کبھی اسلامی سال کو آپ سال کہتے ہیں, ادھر سے ادھر آپ بغیر کوئی انڈیکیٹر کیے چلے جاتے ہیں. باہر ایسا ہو بھی جاتا. جیسے اس سال کے ہمارے یہ تو آخری درس ہے اتحاد کے قائم کا اتوار, مگر اس کے مطلب ہے اسلامی سال. انشاءاللہ انگریزی سال یعنی جون میں اسی سال یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. اس وقت ماہ مارچ کی مناسبت, یہ مارچ کا مہینہ اس سال کا مارچ کا مہینہ ایسا مہینہ بنا کہ جس کے اندر بیس وقت تین ایسی تاریخیں آ گئی, یہ تینوں کو لفظ عید سے یاد کیا جاتا. یعنی بقرعید وہ بھی اسی مارچ میں آ رہی, اور اس کے فوراً بعد عید نوروز وہ بھی اسی مارچ میں آ رہا, اور ابھی ابھی دو دن پہلے عید دہ الارض. اب اس میں سے ایک چیز دہ الارض ذی قعدہ کے مہینے کی عید, بقرعید ذی الحجہ کے مہینے کی عید, نوروز اسلامی مہینوں کی عید ہے نہیں وہ انگریزی مہینے کی عید, مگر اتفاق سے یہ تینوں عیدیں آ کر اس ماہ مارچ میں جمع ہو گئے. اور کیوں یہ تینوں عید ایسی جن کے حوالے سے کچھ ایسے پیغامات ہیں جسے بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے. عید کی جو بقرعید ہے اس کے حوالے سے تو بہرحال واضح ترین پیغام اپنے آپ کو مرضی خدا پر قربان کر دینے کا جذبہ, مگر وہ میں موضوع نہیں بنا رہا ہوں. مگر اس کے بعد جو عید آ رہی صرف چار دن کے بعد, اور اس سے پہلے جو عید ابھی گزر گئی تین دن پہلے, یہ دونوں عید وہ جو آج کے اس دور میں میں بار بار یاد دلانا چاہتا تھا مگر وہ تو گزر گئی, نوروز ابھی باقی. اس دور میں میں اسے کیوں بار بار یاد دلانا چاہتا ہوں؟ معاشی اور اقتصادی حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ تقریباً ہر مومن تڑپ رہا ہے کسی ایسے موقع کی تلاش میں جو قبولیت دعا اور استجابت دعا کے لیے بہترین موقع ہو. اللہ دعا ہر موقع پہ قبول کرتا ہے, مگر زمانے اور جگہ کے بدلنے سے دعاؤں کی طاقت میں بھی فرق پڑتا ہے. تو خاص طور جو عید چار دن پہلے گزری ہے دہ الارض, اور جو عید 21 مارچ کو آنے والی ہے نوروز, یہ دونوں تاریخیں وہ ہیں جو اپنی حالت تبدیل کرنے کے حوالے سے دعاؤں کی بہترین عیدیں. جیسے امپ داؤد تامل آتا جو اولاد کے حوالے سے بہترین دعا کا دن مانا جاتا, اسی طرح اگر حالت بدلنے والی دعا کسی کو چاہیے, حالت بدل جائے تو اس کے لیے ایک تو نوروز ہے. اس پہ کیونکہ میں کئی تقاریر کر چکا ہوں, اس لیے فی الحال نہ آج ارادہ ہے نہ آئندہ اتوار کو. دہ الارض ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اس لیے کہ اس کی مناسبت گزشتہ اتوار کو نہ آ سکی, مگر یاد دلا دیا جائے تاکہ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں. ہمارے اسلامی کیلنڈر میں 25 ذی قعدہ ایک بہت ہی اہم تاریخ, اور اگر کہ عراق اور ایران کے حوزہ علمیہ میں اس انداز سے تو اس کو نہیں منایا جاتا تھا, لیکن پاکستان اور ہندوستان میں خصوصاً لکھنؤ کے وہ دینی مدارس جو ایک زمانے میں پورے خطے کے لیے حوضے کی حیثیت رکھتے, اب تو خیر گلی گلی ایسے حوضے ہیں لیکن ایسے پھر بھی نہیں, وہاں پہ 25 ذی قعدہ کو باقاعدہ تعطیل ہوتی, مدرسہ ناظمیہ سلطان المدارس اور مدرسہ الواعظین باقاعدہ عید کی عنوان. مشہور عیدوں میں ہمارے پاس عید ہے, بقرعید ہے, غدیر ہے, مباہلہ ہے, مبحث یعنی 27 رجب, مگر یہ بھی ایک مشہور عید دہ الارض. اس وقت ہمارے بہت سے ساتھیوں نے یہ عید مدینہ منورہ میں منائی, اور اس سے پہلے ہمیں بھی کئی دفعہ یہ موقع ملا اس دفعہ کرا دیا. دہ الارض کی عید کیا؟ قرآن کریم کے آل عمران کے سورہ کی اس آیت کی تلاوت ہوئی, جو اگر میں مکے میں ہوتا تو اس وقت یہ میری مجالس صاف کرنا میں کلام وہاں بنی ہوتی, چار پانچ دن اس سے گفتگو ہوتی تاریخ کعبہ کی عنوان. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انا اول بیت وضع للناس, یاد رکھو سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا قرآن کی آیت. للذی ببکہ, یہ وہ گھر ہے کہ جو بکہ میں, مکہ شہر کے 80 سے زیادہ نام ہے مگر جو سب سے مشہور نام ہے یعنی مکہ, وہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آیا ہے سورہ فتح, پھر فتح مکہ. ورنہ زیادہ تر قرآن نے مکہ کے لیے وہ نام استعمال کیے جو ہمارے درمیان مشہور نہیں, اس میں سے ایک ہے یہ لفظ مکہ. اس آیت میں جس میں خانہ کعبہ کا تذکرہ, اس میں لفظ مکہ نہیں آیا, جس آیت میں لفظ مکہ آیا ہے اس کا خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں, وہ صلح حدیبیہ کی آیت ہے کہ مکے والوں نے کس انداز سے لشکر اسلام کو روکا. خانہ کعبہ کے حوالے سے مکے کا نام مکہ, لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ موضوع بدل جائے. قرآن نے کہا سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ مکے میں, یعنی خانے کا. لیکن یہ خالی گھر ہی نہیں بلکہ یہ سب سے پہلی زمین بھی ہے جو اللہ نے پیدا کی. یہی وجہ کہ ہمارے یہاں یہ لفظ مشہور ہے زخ الارض, بات کیلنڈر میں بھی لکھا ہوگا, لیکن فراج کرام جب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو پورا نام لکھتے ہیں یوم زخ الارض زخ الکعبہ, پورا یہ نام مختصر کر کے زخ الارض کہا جاتا. زخ کے معنی ہے پھیلانا. تو باقی تو آپ فراج کرام کے جملے کو دیکھیے, باقی تو سب اردو. یوم زخ الارض, ارض معنی زمین, زخ معنی پھیلانا, وہ دن جس دن زمین کو پھیلایا گیا تخت الکعبہ کعبے کے نیچے. دنیا کیسے بنی, یہ کائنات بہت بڑی چیز, لیکن اس کائنات کا جو سب سے اہم سیارہ, جسے انگریزی میں تو کہا جاتا ہے اونلی لیونگ پلینٹ, وہ یہی زمین. زمین اللہ نے کیسے بنائی, جو اللہ کا عام طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے بنائی. عام طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فیقول وقال کن فیقول, کن. جو چیز اللہ کو چاہیے اللہ کہتا ہے کن, کن کے معنی ہے ہو جا. اللہ کہتا ہے ہو جا, فیقول وہ ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا اصل نام خالق نہیں بدی, یہ خالق ہوتا ہے بدی ہوتا, بدی السماوات کے والا. خالق کہتے خلق کرنے والا, بدی کہتے خلق کرنے والا. بے دال یہ اور ہیں, موسم میں خشکی بہت ہے اس لیے عین کا تلفظ آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا, میں نے خود بیان کر دی. بدی اور بدی اور خالق دونوں کا مطلب ہے پیدا کرنے والے, مگر فرق. اور اسی فرق کی وجہ سے ہم بھی ایک دوسرے کو خالق کہہ سکتے ہیں. میں بولا کہ اس کا خالق بدی نہیں کہہ سکتے. خالق کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا کہ کوئی چیز پہلے ہو اس کی مدد سے پیدا کرے. بدی کہتے کچھ بھی نہیں ہے, صفر نتھنگ, کچھ ہی نہیں, اپنا ہو جا تو ہو جا. ہم اور آپ کوئی چیز بھی بنائے ہمیں اس کے مادہ یا میٹر پہلے چاہیے ہو, جو کسی مادے سے. آدم خلق کیے گئے کیونکہ مٹی سے بنائے گئے, آدم بدی نہیں ہوئے خلق ہوئے. بدی کہتے کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے کہا کن ہو جا اور ایک دم ہو جا. تو یہ خاص اللہ کا نام ہے, ہم خالق بن سکتے ہیں, بدی کبھی نہیں بن سکتے. چاہے کلوننگ کرے, چاہے جینیٹک انجینئرنگ میں جائے, چاہے کچھ کر, انسان چاہے اتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے کہ وہ سمجھے کہ اللہ کی طرح میں بھی چیزیں بنا سکتا ہوں, مگر وہ رہے گا خالق, بدی نہیں بنے. اور اسی بدی سے ایک بہت ہی بڑا گناہ بھی نکلتا, وہ بھی کسی نکلتا. کچھ ہے وہ نہیں اور آپ اس کو اسلام کا مسئلہ بنا دیں. اگر کوئی چیز ہے اور پھر آپ اسے اسلام کا مسئلہ بنائے, وہ کہلاتا ہے رجائے مظلومیت. یہ بھی مسائل میں آ رہا ہوں, میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں تقریر کر رہا ہوں, تاریخ پڑھ رہا ہوں, عربی گرامر کو بیان کر رہا ہوں, مسائل بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کی طرف جا رہا ہوں. تو اسی سے بدعت نکلا. بدعت کا مطلب یہ کچھ نہیں ہے, آپ نے کہا یہ اسلام کا مسئلہ ہے. اور اگر کچھ ہے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ پورا مسئلہ بنا دو, اس کو کہتے ہیں رجا. اب یہ ذرا دیر کے بعد بات آئے گی, ابھی تو آ جائیے کہ اللہ کا عام طریقہ کار کیا ہے, بدی کا. دنیا بنانا ہے اسے کہنا چاہیے تھا خود ہو جا اور دنیا ہو جائے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ پہلے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بنائے, اس کی لمبائی چوڑائی, اس کا کور, اس کا ایریا کتنا, سول انجینئر کے مطلب کی بات ہے, میرے مطلب کی بات تو نہیں, جتنا آج خانہ کعبہ ہے نا, اتنی زمین پہلے بنائی گئی. واہ, یہ جو ہزاروں میل کا یہ کرہ ارضی ہے, یہ گول دنیا, یہ ایک دم ایک ساتھ نہیں بنی, پہلے صرف اتنی زمین بنائی اور خالی بنائی نہیں تھی, بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. آدم کے لیے بھی یہی طریقہ کہ مٹی سے آدم کا پتلا بنایا, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا, فوراً روح نہیں ڈالی, لاکھوں سال گزر گئے. مگر آدم سے پہلے جو مسکن آدم بننے والا ہے, دنیا بھی اسی طرح بنے, چھوڑ دی. اور اس وقت زمین کو فقط اتنا جتنا آج کھانے کا بات بنا کے چھوڑ دینے میں کوئی نقصان بھی نہیں, آج تو قبضہ ہو جائے گا اگر اس طرح سے اس کو خالی چھوڑ دیا جائے. لیکن دنیا اتنی بنا, پھر کئی سو سال یا کئی ہزار سال یا کئی لاکھ سال گزر گئے. اس طرح چاندی کے ورق کو کوٹا جاتا اور کوٹ کے اس کو پھیلایا جاتا, اس طرح سے اللہ 25 ذی قعدہ کی تاریخ کو حکم دیا اس دنیا سے کہ اب یہ پھیل, ہم یہ دنیا پھیلنے لگے. اتنی بنی تھی جتنا خانہ کعبہ پھیلی, پھر نہیں رکی, پھیلتی رہی پھیلتی رہی پھیلتی رہی, یہاں تک کہ گولائی کی شکل اختیار کر کے ہمارا یہ قرہ ارضی بن گیا جس کا نام ہے زمین. جس دن یہ کام شروع ہوا وہ 11ویں مہینے کی 25ویں تاریخ روز جمعہ, یعنی 25 ذی قعدہ. تو گویا یہ 25 ذی قعدہ کی عید یوم دہم الارض خانہ کعبہ کی زمین تھی, اسے پھیلا کے ساری دنیا کو بنایا گیا. ہم جس طرح اپنے آپ آدم کا بیٹا کہتے ہیں کہ ہم سب کے آبا و اجداد میں سارے میرے نام آدم کا, اسی طرح ساری دنیا بنی ہے خانہ کعبہ کی زمین. خانہ کعبہ کی زمین ساری دنیا کی زمین کی ماں کہلائے گی, ماں اس لیے کہلائے گی کہ عربی زمین محنت. تو اسی لیے مکے کا نام ہے ام القرا, اور مختصر کر کے اسے ام کہتے ہیں, اور وہاں کا رہنے والا امی کہلاتا. ام القرا مکے کی زمین تمام قریوں کی ماں, محاورتن نہیں حقیقتن, جیسے آدم ہم سب کے باپ, حوا ہم سب کی ماں, محاورتن نہیں حقیقتن ہم ان سے پیدا ہوئے. تو فقط اتنی دنیا بنی تھی جس کے آج خانہ کعبہ, اور اسے پھیلا کے جس کو مکمل کیا گیا, یہ عمل 25 تاریخ کو ہوا. اس لیے 25 ذی قعدہ دنیا کی سالگرہ, زمین کی سالگرہ, اس قرآن عرضی کی سالگرہ. ہم اور بہت ساری سالگرہ ہیں تو مناتے, مگر یہ بھی ایک سالگرہ ہے جسے منانے کا اسلام نے حکم دیا. یہی وجہ کہ جب کبھی انسان خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا تو گویا وہ پلٹتا ہے اپنی اصل کی جانب. کراچی کا رہنے والا مگر اس کی اصل ہے خانہ کعبہ, کراچی نکلا اسی کعبے کی زمین سے, جس سے وہ تقریری نقطہ سامنے آتا کہ یہی وجہ کہ مکے میں جانے والے پر نماز پسند نہیں, فقہی نقطہ نہیں ہے تقریری, وہ اپنے گھر پہنچا, یہ اس کا وطن ہے, وہیں سے اس کو پھیلایا گیا. جیسے آدم اگر آج آ جائے تو کوئی عورت بھی آدم سے پردہ نہیں کر سکتی, وہ باپ ہے, ان کے لیے حجاب ثابت ہے, بلکہ شاید کبھی توہین کے دمڑے میں آ جائے. اسی طرح خانہ کعبہ ہماری اپنی زمین, کراچی بنا خانہ کعبہ سے ہے, تہران بنا خانہ کعبہ سے ہے, لندن بنا خانہ کعبہ سے, جہاں سے بھی خانہ کعبہ جاؤ, یہ تقریری نقطہ ہے لیکن بے بنیاد نہیں. اس کی دلیل یہ جملہ. البتہ یہ تو ہوا دہم الارض کا ایک تبصرہ جس کی میں ابھی وضاحت مسائل میں کرنے والا ہوں. اصل میں تو میں نے مسائل کی وجہ سے بات چلی, ایک اور جملہ سنی, اور وہ جملہ یہ کہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جب ہم جاتے ہیں تو اول تو یہ قابل ظاہر کی اطرام نے کہ ہر آدمی حتی الانسان کعبے کی زیارت کو آئے, کچھ کو واجب کی زنجیر سے باندھ کے بلایا گئے, باقی کے لیے انتہائی اہم سنت سنت موقعہ قرار دیا گئے کہ گویا تم اپنے وطن واپس جا رہے. یہ بھی ایک جذبہ اللہ نے فطرت میں رکھا. لوگ یہاں پہ آ گئے, ایک مرتبہ کہا کہ چل کے اپنا آبائی شہر تو دیکھ لیں جو گجرات کے کسی گاؤں میں ہوگا, بزرگوں کی ہڈیاں ہوں گی, قبرستان ہوگا, پرانا مکان ہوگا, فطرت ہوتی ہے ہر انسان. جسے انگریزی آج کل ایک بہت بڑا مغربی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ آئیڈینٹیفیکیشن پرابلم, کہ ہر آدمی کہتا ہے میں اپنی شناخت میں کون کہاں, جو کہ وہاں خاندان تو سارے ٹوٹ پھوٹ گئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ تو بلا وجہ اس کو اخبار میں کہہ کے نان ایشو کو ایشو بناتے, بڑا مسئلہ میں کون, ایک انسان اس کو اپنی آئیڈینٹی کی طرح ہے. ہماری آئیڈینٹیفیکیشن دنیا کے اعتبار سے مکہ, وہاں جاؤ, وہ ہے تمہاری شناخت, وہ ہے تمہاری پہچان, تم اس کے بیٹے. لیکن یہاں پہ ایک جملہ اور سن لیجیے, مکہ جانے والے سے کہا گیا مکہ پہنچے تمہارا سفر نامکمل. بھائی آ گئے جہاں سے چلے تھے نامکمل, جب تک کہ مدینہ نہ جاؤ. بغیر سیارہ کے مدینہ سفر حج کو غلط نہیں کہا گیا, نامکمل کہا گیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی بھی وہی وجہ, وہ یہ کہ زمین کے اعتبار سے ہم جہاں رہتے ہیں یہ مکے سے نکلے, مگر مجھے ایک روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور آل محمد خلق کیا اور ان کے طفیل یہ ساری دنیا بنائی گئی. کہ اگر لولا کا لما خلق الافلاک, اے ابھی تو نہ ہوتا تو یہ افلاک کائنات نہ بنتی. اور بعض روایتوں میں کہ اہل بیت کے نور ہی سے ان کے شیعہ خلق دیے گئے. اب مدینہ کی طرف جو ہماری واپسی ہوتی یہ جو سفر زیارت ہوتا یہ بھی اسی طرح سے کہ جس مادے سے ہم پیدا ہوئے جو ہماری اصل ہے وہ نور آل محمد. تو جس طرح مکے کو جا کے دیکھو تاکہ یہ مکان کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے تمہاری اصل، مدینہ کی زیارت کرو، کربلا کی زیارت کرو، مشہد کی زیارت کرو، یہ مادے کے اعتبار سے تمہاری اصل، تم اسی نور سے بنے واپس وہاں جا رہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے روٹ، اپنے روٹ کی تلاش۔ ایک انگریز نہیں، ایک امریکائی حبشی اس نام سے ایک ناول لکھا دوں۔ میں کہاں سے آیا؟ میں امریکہ میں ہوں، لیکن میرے آبا و اجداد کہاں؟ وہ اپنے روٹ کی تلاش میں گیا مغربی افریقہ تک، تہلکا مچا دیا اس ناول، اور جب اس کے اوپر فلم بنی تو اس فلم نے بھی ایک تہلکا مچا دیا، اور باقاعدہ اس طرح آ گئی امریکی اور انگریزی لٹریچر میں روٹ کی تلاش۔ تو وہ تو روٹ کی تلاش میں نکلتے کہ ہم کہاں سے آئے۔ ہماری روٹس دو، ایک خانہ کعبہ ہے اس کی مٹی، اور ایک مدینہ منورہ اور معصومین کے حرم ہے یہ ان کا نور، بلکہ ان میں بھی ایک فرق۔ اب یہ فرق میں بہت ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شاید کوئی حدیث مستقبل ہو رہی ہو تو یہ نقطہ غلط ہوگا۔ وہ یہ کہ قرآن نے خانہ کعبہ کے بارے میں گواہی دی کہ خانہ کعبہ سے یہ دنیا بنائی گئی، تو خانہ کعبہ ہر ایک کی جڑ ہے، روٹ ہے۔ جس کو ذرا بھی انگریزی لٹریچر سے شوق ہے وہ اس جملے کا مزہ لے رہا ہوگا کہ خانہ کعبہ روٹ ہے، لیکن فقط ان لوگوں کی جو دنیا میں رہتے ہیں۔ فرق کیجیے کہ کبھی ریت میں کوئی وہاں کی نسل پیدا ہو، یہاں سے کوئی وہاں نہ جائے، مشتری میں یا گول، یعنی جو بیٹر پیٹرن کے جتنے بھی پلانٹ وہاں پر، وہاں کا کوئی انسان پیدا ہو گئے، حج واجب ہوگا آنا، اسے بھی خانہ کعبہ ہو۔ یاد رکھیے کائنات میں کہیں بھی کوئی صاحب عقل مخلوق پیدا ہو، بس یہ نہیں کہا جا سکتا، کراچی والے نہیں کہہ سکتے خانہ کعبہ سعودی عرب میں، عرب کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، بادشاہی مسجد کیوں نہ چلے گا، ہر صورت میں وہاں جانا، وہاں جب کوئی نسل پیدا ہوگی اسے حج کے لیے یہاں آنا۔ مگر وہ یہ جملہ کہہ سکتی کہ حج واجب ہے اس لیے ہم زمین پہ جا رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ ہماری روٹ نہیں، کیونکہ قرآن زمین کے حوالے سے کہا، اس کو پھیلا کے کعبے سے پھیلایا گیا۔ پتا نہیں مریخ کون سی مٹی سے بنا، پتا نہیں مشتری کون سی مٹی سے بنا، لیکن مدینہ، نجف، کربلا اور مشہد کی زیارت، کیونکہ اس کا تعلق زمین سے نہیں کہا گیا، پوری کائنات اس نور کی مدد سے بنی، اس لیے کائنات کے کسی بھی گوشے کا انسان خانہ کعبہ کا جو کہہ کے انکار کر سکتا کہ یہ میری روٹ نہیں، حج کی وجہ سے آ رہا ہوں لیکن یہ روٹ نہیں، نور اہل بیت کا اور زیارہ سے شاردا معصومین کا انکار نہیں کر سکتا، وہ دنیا کا کسی بھی علاقے کا۔ یعنی خانہ کعبہ اصل ہے عرضی مخلوق، اور نور اہل بیت اور روضہ یہ مرکز ہے کائناتی مخلوق۔ اور کائنات کسے کہتے ہیں؟ کائنات کی تعریف کیا؟ عربی میں کائنات سے قید کرنے ماں سے بچتا، اللہ کے علاوہ ہر چیز کائنات، جو سب کو ادھر آنا پڑے گا۔ یہی وجہ جو واجب حج کے علاوہ بعض روایتوں میں زیارات کی اہمیت حج سے زیادہ بتائی گئی، خصوصیت کے ساتھ ماہ سفر میں عقل امام کی زیارت اور روزی عرفہ کربلا معلیٰ کی زیارت، حج سے زیادہ اس کی اہمیت آئی ہے سوائے واجب حج کے۔ یہ خانہ کعبہ ہماری زمین کی حد تک اصل ہے، اور آج یہ میں سے اتار کروں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور ہماری اصل بنتا، لیکن یہ بات تو سمنا نہ دوں۔ اصل موضوع چل رہا تھا 25 دن کا، تو کہا گیا کیونکہ اس دن اللہ زمین کی تقدیر بدلی، جس لفظ تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، اس دن اللہ نے زمین کی تقدیر بدلی، کتنی چھوٹی سی زمین اور اسے اتنا بڑا بنا دیا، اور ایسا بنایا 40 انبیاء بھی آئے، اہمہ بھی آئے، اولیاء بھی آئے، اور اللہ کے سارے ساتھ گزار بدلے، یہ تقدیر بدلے۔ فلیٹ آپ کے پاس ہے، آپ پانی کا خالی پڑا، پھر پتا چلا کہ ایک دن آبائی کوئی یا امام خمینی اس میں مہمان ٹھہرنے آ رہے ہیں، آپ کہیں گے آج میرے گھر کی تقدیر بدل گئی۔ سالوں سے آپ کی ملکیت میں تھا، ملکیت میں ہونا الگ بات اور کسی ایک دن اس کی نسبت ہو جانا الگ بات۔ تو آج 25 دن فائدہ ہوتا جب اللہ زمین کی تقدیر بدل رہا، یعنی اسے بنا کر اس میں انبیاء اور اولیاء کو بھیجنے والا، اس لیے 25 دن فائدہ۔ اس دعا کے لیے بہت اہم ہے، وہ تو مس ہو گیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس دن کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جو تقدیر بدلنے کی دعا، اگر کوئی ایسی دعا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، میں نے بات تو شروع کی تھی آج تک رزق کے حوالے سے، نوکریوں کا مسئلہ، کاروبار کے مسئلے، اتنا لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ تو سر فہرست ہوا آتی ہے تقریر بدلنے والی. لیکن اس کے علاوہ ایک بات کیا سن, ایک بات اور سن لی, اور اس کے بعد پھر میں انہی سے رب دے کے مسائل سے آ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ عید تحول اس دعا کا دن ہے جس میں آپ کو اپنی تقریر بدلنا, اور عید تحول سے ٹھیک دو دن پہلے ہمارے پچھلے درد اور اس درد کے درمیان شہادت کی تاریخ بھی آئی. حضرت سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ہاں سترہ سفر کی شہرت اور اسی شہرت پر عمل کی, لیکن ویسے تحقیق شدہ تاریخ سے ہی شہادت, اور جس امام کی یہ شہادت کی تاریخ ان امام دنیا کی جو تقدیر ابھی اور بدلی جائے, دنیا کی تقدیر دو طرح سے بدلی گئی, ایک خانہ کعبہ کی زمین کو قرآن عرضی بنا دیا گیا اور اس میں 1,24,000 انبیاء اور باقی 13 معصومین کو بھیجنے کے لیے تیاری کی. یہ بھی تقدیر کا پلٹاؤ, اور اس سے بڑا تقدیر کا پلٹاؤ وہ ہوگا کہ جب وہ امام معصوم آئے گا جو اس دنیا کو واقع شرط سے ہر تک ویسا بنائے گا جیسا پروردگار کا نظام عدل بولیت بحث یم لہو اللہ سسٹم وادل, اللہ اس کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے, وہ بھی دنیا کی تقدیر پلٹے. بلکہ اس کے لیے قرآن نے کہا, یہ لفظ تو قرآن کا ہے نا, اشرفت سے نور رب دیا, انتظار کرو جب یہ زمین تمہارے رب کے نور سے جگمگا اٹھے, جگمگا اٹھے, جگمگانے کا دن باقی. عید تحول نے جو چیز شروع کی ہے ظہور امام کا دن اسے مکمل کرے گا, اور تیئیس افادہ والا آٹھواں امام ظہور کے حوالے سے ہمیں خاص تیاری کرا گیا. میں صرف دو چھوٹی باتیں بتا کر یہ تقریر کا حصہ مکمل کر رہا ہوں, اس سے پھر میں مسائل دے رہا ہوں. کہ عید تحول ظہور امام کی پہلی عید, اور خود امام کا آ جانا اس ظہور کی آخری عید, تقریر بدلنا شروع ہوئی ہے تقریباً دنیا بن گئی, ابھی اس میں جگمگاہٹ نہیں آئی, ایک آخری اسٹیجز میں باقی ہے, فائنل ٹچز باقی ہیں, اس میں جگمگاہٹ رہ گئی. وہ جگمگاہٹ کا خود یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن آٹھویں نقاب اس کے حوالے سے دو ایسی چیزیں ہمیں عطا کی جو ظہور امام کا ہر وقت ہمیں بتا دی کہ کس طرح تیار ہو کے بیٹھنا. خاص تیئیس ذیقعدہ آٹھویں امام کی شہادت, ذیقعدہ کا مہینہ اختتام کو یہ آخری در سے اس لیے دو باتیں سنی. پہلی بات میں نے ایک زمانے میں بہت پڑھی, یہ حدیث آٹھویں ہی کی ہے کہ ہر وہ 30 سالہ نوجوان قتل کر دیا جائے گا جس نے حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کیا ظہور کے بعد. یہ اس ظہور کے لیے جو دنیا کی تقدیر کا آخری روشن دن ہو, اس کے بعد پھر اس سے زیادہ روشنی دنیا کو نہیں ملے, اس کی تیاری ہے 30 سالہ نوجوان واجب القتل اگر حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا کہ یہ حدیث اتنی عجیب نہیں, اس سے بالکل ملتی جلتی حدیث چھٹے امام کی آپ سن چکے ہیں. چھٹے اور آٹھویں میں ایک رشتہ بھی ہے جو میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا, اس وقت تو نہیں پڑھ سکتا ہوں. چھٹے امام کی حدیث میں نے 2 ہفتے پہلے پڑھی. چھٹا امام کہتا ہے اللہ ودت, یہ وہ معتبر حدیث جہاں ہمارے کوئی مرحوم کی توسیع المسائل کے اردو ترجمے سب سے پہلا جو علم کا تعارف ہے تکلیف سے پہلے, یہ حدیث اس میں ملے گی. ہمارا لوگ مانتے ہیں اللہ ودت, یہ 2 ہفتے پہلے آئیے پھر سن لیجیے ایک لائن کی تو حدیث. چھٹا امام کہتا ہے لا مدد مجھے مودت, ایک جملہ میں نے اس دن نہیں کہا تھا, آج کہتا ہوں کہ ہمیں مودت ہے آل محمد سے, مگر یہ دیکھیے آل محمد کو کس سے مودت, یہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا, ہمیں مودت ہے آل محمد. اور امام کہتے ہیں لا مدد, لا مدد کا لفظ معصومین کی حدیثوں میں بہت کم آتا, احب کو زیادہ آتا, یحب کو زیادہ آتا, خیبر کی لڑائی میں بھی لفظ یحب کو تھا, لہو بیان رایا قدر رجل ترار خیر فرار جو ہے بولنا, لیکن اس حدیث میں لفظ ودت تو مودت. امام ہم کہتے مولا آپ سے مودت, اور امام کہتے مجھے مودت, یار نفیا سر بن الا روح سے اصاب, مجھے مودت ہے کہ میرے اصاب کے سر پہ کوڑے مارے جائیں, لیکن تفق کہو پھر حلال و حرام تاکہ وہ حلال و حرام کا علم حاصل کرے. مودت ہے کوڑے برسانے حلال و حرام کے ساتھ. آنے والا امام تلوار لگائے گا اسی سر پہ جہاں حلال و حرام کا علم نہیں آئے, مجھے حق بھی کیا ہے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والوں. میرا دادا 148 ہجری میں کہہ کر گیا کہ مجھے مودت ہے تمہارے علم و حلال و حرام, تم نے سالوں میں بھی میرے دادا کی خواہش پوری نہ کی, تو اس منہ سے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہو, تم تو واجب القتل ہو. ایسا نہیں ہے کہ 12 آتے ہی سزا دے گا, 148 ہجری کا چھٹا امام ہمیں کام دے کے جا رہا, دیکھو میں مبدت کرتا ہوں لفظ بھی اتنا عظیم آ پھر بھی ہم سے اثر نہ ہو, تو کیا ہمیں قابل ہے کہ زندہ رکھے جائیں؟ یقیناً ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں موت کے ساتھ اتار دیا جائے جو اپنے چھٹے امام کے نفس مودت سے عمل کرنے کو تیار تھا. بات ذرا سی بڑھ گئی ابھی مجھے مسائل کا بھی تو حصہ لانا. لیکن ایک بات اور ایک فارمولا سن لی, پیغمبر سے لے کے گیارہویں امام تک سارے معصومین سے ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ کون لے گا؟ زمانے کا امام. مگر ایک لسٹ اور بنا لی, یہ لسٹ آپ کے بہت کام آئی. پیغمبر سے لے کے گیارہویں امام تک جس معصوم نے کبھی کوئی چیز یہ کہہ کر کہی کہ کاش ایسا ہو جائے, ہر ایک کے کاش کو پورا کرنے والے کا نام ہے زمانے کا امام. یہ اپنے بزرگوں کے خون کا بھی انتقام لے گا اور اپنے بزرگوں کی ساری تمناؤں کو بھی پورا کرے گا. جس جس حدیث میں کبھی آپ کو سننے کو ملے کہ کاش ایسا ہو جاتا, کاش ایسا ہو جاتا, بس یہ سمجھ لیجیے کہ ہوا ہو کہ نہ ہوا امام زمانہ اسے پورا کرے گا. چنانچہ آغاز وہاں سے ہوگا. پیغمبر نے کہا کاش میں خانہ کعبہ کو اصلی طرح سے بنا سکتا, آگے کچھ بھی نہ کہے اس کاش کو پورا کرے گا زمانے کا امام. شہزادی نے یا چوتھے امام نے کہا کاش اس خون کا انتقام دیا جاتا, امام زمان. چھٹے نے کہا کاش حلال و حرام کے خاطر میرے اعزاز کے سر پہ گولے مارے جاتے, آ کے اس کاش اور تمنا کو پورا کرے گا امام زمان. اتنی موٹی یہ کتاب لکھی جا سکتی معصومین کی زبان کا یہ جملہ کاش, جسے پورا کرنے والا زمانے کا امام. ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ بھی ہمارے آٹھویں امام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے زمانے کے امام کے حوالے سے. میں بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ مناسبتیں ذہن میں رکھیں. کیا طریقہ؟ کہ جب زمانے کے امام کا نام سنو تو سر جھکا کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھو. جو طریقہ ہمارے اب کبھی رائج نہیں سب, ہم تو آدھی سے نانی اور دادی کے دن اس کے اندر صرف انگلی اٹھانے کا طریقہ ہے, ہاتھ سر پہ رکھنے کا طریقہ نہیں. چنانچہ جب یہ طریقہ ہے تو بہت ہی زیادہ عقیدت مند جو آل محمد کی محبت کو زیادہ رکھتے ہیں بقول ان کے, یہ نئی چیز آ رہی. یہ تو ہمیں پرانے طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو وہابیت ہے, یہ تو امریکی ڈالر. اب لوگ کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دیتے ہیں. آج کی کراچی کی کئی مسجدوں امام زمانہ کی زیارت کے وقت سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, یہ فتنہ فساد ہو جائے کہ یہ کون وہابی ہمارے عقیدے کو بگاڑنے والا. یہ مزاج ہے قوم کے جاہل عنصر کا. لیکن خیر یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ حدیث آپ کو آٹھویں کی ملے گی, آٹھویں سے پہلے نہیں ملے. آٹھویں نے کہا کہ جب تک میرے پوتے کا نام سنو تو سر پہ ہاتھ رکھو. اب اس میں دو وضاحتیں ضروری ہیں لیکن مسائل کا وقت چلے. ایک وضاحت, یہ آٹھویں نے کیوں کہا, پہلے سات نے کیوں نہیں کہا؟ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نادان بچوں کو یا کم سمجھ بچوں کو نہیں بتائی جاتی. اس لیے مثلا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ یا حسین کہنا مثلا قتل کر دیا جائے, تب اگر بچہ نہ سمجھے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں دیکھو یہ ہمارا عقیدہ ہے مگر دوسروں کے سامنے نہ جائے. وہ بچہ کہہ دے گا کبھی جذبات میں آ کر, وہاں طریقہ بھی کوئی بات کرو نہیں ہوتی جب تک یہ سمجھنا ہے. پہلے سات امام کے زمانے میں شیعت کے لیے بھرپور تفیعت تلاش ہو رہی تھی کہ کون ہے شیعہ. اب وہاں سے اگر یہ عمل سکھا دیا جائے تو کئی جوش اور عقیدت میں آدمی راستہ چلتے کسی غیر کی محفل میں اس پہ عمل کرتا مان دیا جاتا. آٹھویں کا زمانہ وہ تھا جہاں سے تفیعت کم ہونے لگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تفیعت کم ہوتا گیا. اس لیے پہلا تو یہ موقع تھا کہ ان کو سکھانے کے بعد اب وقت ہے. دوسرا یہ تھا کہ امام زمانہ کی بھرپور تیاری معصومین نے آٹھویں سے شروع کروا. مومن تو مولا کے زمانے سے تیار رہے مگر صحیح معنوں میں یہ تیاری آٹھویں سے شروع ہوئی کہ بہت قریب آ گیا ہے امام کا وقت. دشمنوں کی بھی تیاری, مامون آٹھویں کو محل میں جو لایا ہے سبب یہ بھی اپنے گھر میں امام زمانہ کو پیدا ہوتے دیکھنا چاہتا, اور دوستوں کی بھی تیاری. تیسری وجہ یہ اس کے بس ایک ساتھی کا نقطہ کہ جو آٹھویں کی زیارت کے بعد بارہویں کی زیارت آتی مسجد میں, آپ نے زیارت ہے بڑی آٹھویں کے بعد بار, تو آٹھویں کی زیارت کا کنگلی اٹھائی جا رہی. اب کیونکہ زیارت میں سر جھکانا تو اس نے بتا دیا جس کی زیارت پر کہ دیکھو جو طریقہ اب تک چل رہا ہے اب نہیں چلے گا, طریقہ تمہیں بدلنا, سر پہ ہاتھ رکھنا. مگر سر پہ ہاتھ رکھنا رسم ہے کہ پیغام, رسم ہے کہ پیغام. جیسے میں نے اس سال شعبان کے درس میں کہا رکوع, گردن کو آگے بڑھا کے رکوع کرو, مولا نے فرمایا کہ یہ پیغام ہے تمہارے, وہی اس کے اندر کہ سر پہ ہاتھ رکھنے کا پیغام ہے کہ مولا یہ سر تو ابھی سے آپ کے لیے حاصل, آپ کے نام پہ کٹ جائے، پھٹ جائے، زخمی ہو جائے، اتار لیا جائے، ابھی سے ہی آپ کو دے رہے ہیں. آپ جب مانگے مانگے، لیکن ہم نے تو یہ سر ابھی سے آپ کے لیے رکھ دی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک آپ نے کہا بھائی فلاں موقع پہ شاید کو مہینے بعد ضرورت پڑے فلاں چیز، عقیدہ سے آپ نے کہا یہ چیز میں نے ابھی سے رکھ دی. آپ جب مانگے وہ آپ کی مرضی ہے، میری طرف سے ابھی سے حاضر. یہ پیغام ملا امام کو، یعنی کیا پیغام ملا؟ بولا آپ آ نہیں رہے. اب ہو سکتا ہے اس لیے نہ آ رہے ہوں کہ خدا کی مصلحت نہیں، وہ دوسری بات، اور شاید اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ میرے ماننے والے تیار نہیں. تو مولا یہ نہ سمجھیے، سر تو ابھی سے آپ کے لیے میں نے حاضر کر دیا. جب سر دے دیا تو پھر اور کون سی قربانی بچی؟ ہر دفعہ سر پہ ہاتھ پھیرتے وقت ذہن میں یہ تصور پیدا کروانا شروع کیا آپ نے، یہ دوسری بات. کبھی یہ تصور بڑا مذاق بن جاتا کہ مولا سر تو آپ کے لیے حاضر، تو چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں کر داڑھی ہی رکھ سکتا ہوں. سر تو آپ کے لیے حاضر ہے تو سر پہ چادر کیوں نہیں کر سر دے سکتا ہوں، لیکن بات چھپا نہیں سکتی. مثلا کبھی بڑا مذاق بن جاتا ہے، لیکن اسی مذاق کو ختم تو کرانا ہے کہ دیکھو امام کا نام آ کے پیغام دو کہ یہ سر آپ دیں گے، تو جب سر دینے کو تیار، داڑھی کیا مسئلہ، حجاب کیا مسئلہ، گانے سے بچنا کیا مسئلہ، غیبت سے بچنا کیا مسئلہ. اکثر گناہ جو آدمی کرتا اس کا تعلق سر ہی سے ہے، یا آنکھ سے ہوتا ہے، یا کان سے ہوتا ہے، یا زبان سے ہوتا ہے، یا پیٹ سے ہوتا ہے، مگر راستہ جو پیٹ کا وہ حلق سے ہو کے گزرتا، یا خیالات سے ہوتا. یہ آپ کے لیے حاضر ہے، جب یہ حاضر ہے، کل حاضر ہے، تو اس کے اجزاء جو امام کے لیے حاضر نہ ہو، یہ ساری تیاری سے عید دی قادہ والے اس آٹھویں امام نے کرا، جو 25 دی قادہ والے عید تحمل عرض کی تکمیل کے لیے ہمیں تیار کر رہا. انتظار کرو ان کا جب زمین نور رب سے جگمگائے گی. مگر یہ سارے پیغامات کے پہلو ب پہلو کچھ نئی پیغام تھی، اور وہ یہ کہ جس طرح سے ابھی عید میں آپ نے اتنا سن لیا کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا، کہ اسلام خوشی منانے کا بھی ایک خاص تصور دے گا. عید تحول زبردست خوشی، جس پروردگار نے اس دنیا کو معطل نہ چھوڑا. یہ زمین کا پھیلانا ایک پیغام بھی ہے کہ وہ اس زمین کو بغیر حاجی کے بھی نہیں چھوڑے. بہت بڑی خوشی، اس میں ساری خوشیاں جمع ہو، مگر اسلام نے کہا کہ اس خوشی کو مناؤ آج کا روزہ سنت قرار دے کر، اور آج کا غسل حدیث میں آ. عید تحول عرض کے حوالے گزر گئی تاریخ، مگر دو چیزیں نوروز کے حوالے سے کچھ باتیں میں آج تمہیدن کہہ گیا، اس کو ملا کر ایک مسئلے کا جواب دینا. آج نہیں، آئندہ کر تقریر نہیں ہوگی، لیکن یہ جو تقریر ہوگی تحول عرض، اس دن دو چیزیں تو مستحب ہے، پھر ایک نماز ہے اور پھر کچھ دعا ہے. لیکن عام ترین چیزوں میں آتی ہے 25 ذی قعدہ کا غسل اور 25 ذی قعدہ کا روزہ. روزے کا استحباب تو بلا جھجک ثابت، غسل کا وہی مسئلہ ہے جو آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کا ایک مسئلہ بنتا ہے دیگر تمام سنت عبادتوں. اب پیغام ابھی نامکمل ہے، خوشی کے موقع پہ لوگ کہتے ہیں زیادہ کھانے کو دل جاتا، اور اسلام نے جتنی خوشیاں رکھی ہیں خاص طور پر جسے عید کا نام دیا، سب دن روزہ رکھوا دیا سوائے دو بڑی عیدوں. ایک تو عید کا دن ہے، وہ تو سمجھ میں بھی آتا، سارے مہینے فاقہ کروائے، اچانک استفاقے کروائے، ہر ایک بقرعید کا پیغام آتا کہ اگر حکم خدا ہو تو عزیز ترین شے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اسے کھا بھی لیں. ٹھیک ہے، ذبح کرنا بھی آسان مسئلہ ہے اسی کو کھانا، لیکن وہاں تو پیغام ہی کھانے کے حوالے سے، باقی سب سے غنی مباحلہ دابل عرض نوروز مکر بندرہ جامات جو خوشی کا دن آیا اسے فاقے کروا رہے. اب اس میں بھی یہ پیغام ہے، لیکن یہ آج نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل تمام کٹا جا رہا. تو دو چیزیں مسائل کے اعتبار، نمبر ایک غسل اور نمبر دو روزہ. غسل کے حوالے سے اگر دیش میں سے جو مسائل جاننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ بتانا ایک طرح سے وقت کا دیا ہے، لیکن سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام مجتہدی جن کا یہ کہنا ہے کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی، کرنا چاہے تو کر لیں ضرورت نہیں رہتی، وہ جب غسل کی فہرست لکھتے تو انہیں اس مسئلے پہ ریسرچ کرنا ہوتی ہے کہ کون سے غسل معتبر حدیث میں آئے ہیں، کون سے غسل ضعیف حدیث میں آئے ہیں. اس لیے کہ جو غسل معتبر حدیث میں آیا اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، اور جو غسل ضعیف حدیث میں آیا وہ غسل کا ثواب تو ہے مگر اس کے بعد وضو کی ضرورت رہے گی. لیکن یہ وہ مراجع ہے کہ جس میں صرف ایک نام آغائے ہوئی کا, ایک آغائے روحانی کا ہے اور ایک آغائے چیز کا بھی کا, کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک وضو کے بعد وضو ضروری نہیں. امام خمینی آغائے خامنائی آغائے گلبائیگانی آغائے عراقی اور دیگر مراجع وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی غسل غسل جنابت کے علاوہ وضو سب کے ساتھ کرنا, تو ان کے اعتبار سے ضعیف حدیث کا غسل ہو کہ معتبر حدیث, ثواب دونوں میں ہے, حکم دونوں کا ہے, یہ الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن خلاصہ یہ بنا کہ غسل کے بعد وضو ضرور کرنا. لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی جو فرماتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, کرنے تو اچھا ہے لیکن ضرورت نہیں, وہ کہتے ہیں خود غسل کے بعد جو معتبر حدیث سے ثابت. 25 ذیقعدہ کا غسل امام خمینی آغائے گلبائیگانی بحث میں نہیں پڑتا, یہ کون سی حدیث ہے کہاں مستحب ہے, لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی دونوں نے یہ تو لکھا کہ یہ غسل ضعیف حدیث سے ثابت. ضعیف حدیث سے جو غسل ہوتے ہیں وہ توضیح کے مسئلہ نمبر 652 میں آئیں گے, اور جو معتبر حدیث سے غسل ہے وہ مسئلہ نمبر 651 میں آئیں گے, 651 اور 652. معتبر حدیث والے جو غسل ہیں اس کے بعد وضو نہیں. ایک غسل پر بڑی بحث کہ یہ غسل معتبر حدیث والا ہے کہ ضعیف والا, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک بار پھر وہ مسئلہ یاد دلا دوں کہ مفاتیح الجنان کی تفیدت سے شیخ عباس نے لکھی, تو نتیجہ یہ کہ ہم پڑھتے جاتے ہیں اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں, لیکن بہرحال مفاتیح میں بھی جہاں جہاں فقہی مسئلے آئیں وہاں پہ آپ کو اپنے مرضی سے پوچھنا پڑے. اب ایک غسل بڑا اختلافی, اور اس غسل کا نام ہے معصومین کی زیارت کا غسل. حج اور عمرے سے متعلقہ جتنے غسل ہیں سب معتبر حدیث میں. حج اور عمرے سے متعلقہ 3 غسل 4 غسل تو فوراً حرم میں داخلے کا غسل, حرم سے مطلب ہے کہ جہاں پہ چیک پوسٹ اور غیر مسلم کو روکا جاتا, شہر مکے میں داخلے کا غسل الگ, خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا غسل الگ, احرام پہننے کا غسل یہ الگ. 4 غسل ایک ساتھ ہے جن کا تعلق مکے اور خانہ کعبہ سے معتبر ہے. مدینے کی زیارت کا غسل اور قبر رسول کو الوداع کہنے کا غسل معتبر, معصومین کی زیارت کا غسل آغاز کوئی کے اعتبار سے امام حسین کی زیارت اگر کرنا ہے تو وہ غسل معتبر حدیث سے ثابت, اور باقی معصومین کی زیارت اگر کرنا ہے تو مفاتیح میں کیا لکھا, آداب زیارت, پہلے غسل کرو پھر کپڑے نئے پہنو پھر خوشبو لگاؤ پھر اس میں دخول پڑھو. لیکن آغاز کوئی کی نگاہ میں معصومین کی زیارت چاہے ان کے حرم میں کی جا رہی ہے, غسل ثواب ہے فضیلت ہے, لیکن وہ والا غسل نہیں ہے جو معتبر حدیث سے ہو چنانچہ اس کے ساتھ وضو کرنا ہو. لیکن ایک امام حسین کی زیارت معتبر حدیث سے ثابت ہے غسل. زیارت تو خیر مسلمہ کے مذہب شیعہ ہے, اس میں بھی ایک تبدیلی ہوئی تھی مسئلے کی, میں پچھلے سال بتا چکا ہوں کہ پہلے آغائے خوئی کا نظریہ تھا کہ امام حسین کی زیارت کربلا جا کے کرو یا یہاں گھر میں کھڑے کھڑے کرو. توضیع میں اب تک یہی چھپائے کیونکہ پرانا پرنٹ, حتیٰ ایران میں جو صحیح توضیع چھپی اس میں بھی کیونکہ نسخہ انہوں نے پرانا رکھا, لیکن بعد میں آغائے خوئی نے اس میں بھی تبدیلی کر دی. اور یہ کہا تھا کہ امام حسین کی زیارت اگر اپنے گھر سے کرو گے تو غسل کرو ثواب ہے وضو معاف نہیں, صرف کربلا والے. آغائے سیستانی کے اعتبار سے تو 14 معصومین میں ایک پیغمبر کو چھوڑ, باقی جتنے معصومین ہیں 12 امام ان کی زیارت کا غسل فضیلت اور ثواب ہے مگر معتبر روایت والا نہیں. چنانچہ چاہے کربلا ہو کہ مشہد, جنت البقیع ہو کہ مثلا نجف کربلا مشہد, کہیں پر بھی جو آپ زیارت کے لیے غسل کریں اس کے ساتھ وضو معاف ہے. ایک تو بہرحال یہ اپنی جگہ ہے, بہت ہی مشہور اور اہم مسئلہ. اب اسی حوالے سے ایک بات, اسی غسل کے مسئلے کو بڑھاتے ہوئے وہ یہ بیان کرنا کہ ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہو گئی, اب یہ غسل نہیں ہے, غسل کو مسئلے کو بڑھاتے ہوئے ہمارے یہاں ایک چیز یہ مشہور ہو گئی کہ بعض جگہ پر آدمی غسل یا وضو کر سکتا پھر بھی وہ چاہے تو تیمم کرنے چل جائے. تیمم چند دن پہلے بات آئی تھی, نامکمل رہ گئی تھی, 2-3 مسئلے اس حوالے سے بیان کرنا میرے پاس وہ مسئلے ہیں جو اس مومن نے ابھی دیے تھے حدیث کے اور بقرعید کی قربانی کے، لیکن کیونکہ اگلا درس بھی بقرعید سے پہلے آئے گا یہ مسئلے اس میں آ جائیں گے. اس وقت کے بعد عرض کرنا ہے وہ ایک ذرا اہم مسئلہ ہو. اس جو مسئلہ میں ابھی بتا رہا ہوں اس سے ایک آدھ غلط فہمی اور دور ہوگی، جو اس سال میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام میں آب مضاف کو بڑا حقیر قسم کا پانی سمجھا گیا. آب مضاف، مضاف پانی، مضاف پانی سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی. اور اگر آپ کسی کپڑے کو پاک کر رہے ہیں اور اس دوران اس میں سے مضاف پانی نکلنے لگے تو وہ کپڑا پاک بھی نہیں ہوتا ہے. ذرا سے اختلافی مسئلے کے ساتھ جو آ چکا ہے دہرانا نہیں، مگر جو مضاف پانی کی تعریف شریعت نے بتائی ہے وہ کچھ اور. ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پہ پانی کو لوگ مضاف سمجھ لیتے، ذرا منہ بدل گئے، ذرا رنگ بدل گئے. کراچی جیسے شہر جہاں غالباً 80% سے زیادہ جو پانی سپلائی ہوتا ہے اس کے اندر آلودگی ہوتی، تو ذرا سی منہ، ذرا سا رنگ. میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر ذرا سی کمی، آغاز بھی ہوا تھا عورتوں کے مسئلے سے، اختتام بھی ہونے جا رہا ہے عورتوں کے مسئلے سے، یہ عورتوں کا زیادہ بڑا مسئلہ، ذرا سی بھی تبدیلی آ گئی تو اگر اس کو مضاف مان تو غسل میت کیسے کریں گے؟ وہ میں مثال دے چکا ہوں، دوہرا نہیں رہا. ایک کے غسل اور تیمم کے حوالے سے، غسل اور تیمم کے حوالے سے بھی ایک عجیب مسئلہ آتا. یہ ہمارے یہاں اگر سے یہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں جائے گا، امن تو کون کرے. لیکن یہاں پہ اسلام پانی کی ذرا ذرا سی مقدار کو اہمیت دیتا ہوں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ تیمم واجب ہو جاتا ہے چند صورتوں میں، جن میں سے مشہور ترین یہ ہے جب پانی کا ہو. اب اس میں ایک مسئلہ فقہی کتابوں میں موجود ہے اور آج کی بھی کتابوں کہ آدمی کے پاس پانی موجود، پانی موجود لیکن پانی اتنا کم ہے کہ اس سے غسل نہیں ہو سکتا، یا اتنا کم ہے کہ وضو نہیں ہو سکتا. کم ہے، جتنا چاہیے اتنا نہیں. ایک عام آدمی تو فوراً کہے گا کہ جائیے ہو جائے کہ تیمم کر لیں. نہیں، ایک مسئلہ آتا ہے شریعت میں کہ اکثر مراجے کہتے کہ یہ عمل واجب ہے جو آپ نے بتا، کچھ مراجے کہتے واجب نہیں ہے، لیکن موجودہ سارے مراجے واجب کہتے. وہ کہتے کہ اگر پانی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مقدار کم، تو کوشش کرو کہ اس مقدار کو بڑھا کر واجب غسل ہو سکے. یہ کوشش واجب ہے، اسے نہیں کیا ڈائریکٹ تیمم پہ چلے گئے نماز غلط. اب ہم نے پوچھا کوشش کسے کہتے ہیں بھائی، کیا ہمارے پاس کون سا ایسا جادو ہے، منتر ہے کہ ہم اس پانی کی مقدار بڑھا؟ کہا کہ اس پانی مضاف پانی ملانا شروع کرو. مثلا خالص پانی کم، روح افزا کی بوتل، اسکواش ہے، دودھ ہے، گوشت یا پیپسی وغیرہ ہے، یا کوئی اور مضاف پانی، ساتھ تھوڑا تھوڑا ایک دم سے آپ ملا دیں گے تو یہ پانی بھی آپ سے جائے گا، جتنا تھا وہ بھی نکل گئے. باقاعدہ واجب ہے تھوڑا سا اس کے اندر مضاف پانی ڈال، تھوڑا سا دودھ ڈال دیا، مقدار ذرا بڑی. کافی ہو گئی وضو کے لیے؟ آپ نے کافی نہیں، ذرا سے چند خطرے اور ڈال. خطرے تو خیر میں نے کچھ زیادہ ہی احتیاط کرا دی. تھوڑا تھوڑا پانی ملا اتنا کہ آخری منٹ تک کوشش کرنا کہ یہ مضاف بھی نہ بنے اور مقدار اتنی بڑھ جائے کہ پھر یہ وضو یا غسل کے لیے کام آ جائے. مقدار بڑھانا، ذرا سی ذرا سا مضاف پانی ملاتے ہی اگر پانی پورا کا پورا مضاف ہو جایا کرے جیسا ہماری خواتین سمجھتی تو یہ مسئلہ ہی نان سینس یا حماقت. جبکہ مسئلہ نہ صرف یہ کہ ہے بلکہ مراجع موجودہ مراجع کے نزدیک واجبات والا مسئلہ کہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر مضاف ملاتے گا. کیا مطلب تھوڑے تھوڑے کا؟ کہ اس کو ابھی مضاف نہ بننے تو مطلق رکھ، مگر مقدار بڑھتی ہے. نہ مہارا جب تھوڑا سا شربت، تھوڑا سا روح افزا، یہ بھی بھارت بولو پترا کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہ گدھی کے دودھ سے غسل کر کے اپنی کھال کو بہت ہی چمکدار رکھتی، لیکن کبھی ہم پر بھی اس طرح سے دودھ سے غسل بھاگے، مگر ذرا ذرا آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتے، اس سے بھی کام نہ کرے تو تیمم آتا. مسئلے کی اپنی جگہ کوئی اہمیت ہے، تبھی تو مراد اس چکر میں پڑے. اب اس کے بعد دیکھیے، کچھ عوامی غلط فہمیاں ہیں جو آپ کو اس وقت عجیب لگیں گی اگر آپ کے خاندان میں یہ غلط فہمی نہیں. مجھے تو ہر قسم کے لوگ ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن اس میں یہ غلط فہمی خالی ہر قسم کے لوگوں میں نہیں، اچھے خاصے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ دو چیزیں بتا دیں. نمبر ایک یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ ذرا سی ملاوٹ مضاف نہیں بناتی, یہ ملاوٹ واجب بن جاتی. اور یہ بھی بتا دیا کہ تیمم اتنا آسان مسئلہ بھی نہیں کہ ذرا سی سستی ہوئی, کاہلی ہوئی اور آپ نے کہا تیمم کر دو. تیمم بالکل آخری اسٹیج پہ جاتا. مگر اب اس کے بعد ایک مسئلہ سنیے, موجودہ مراجع کا مسئلہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تیمم صرف مجبوری کی حالت میں جائے, مگر تین ایسی حالتیں کہ اگر مجبوری نہ بھی ہو تب بھی تیمم کر سکتے. البتہ یہ انہیں کا جملہ چلتا, جملہ سن, تین جگہ بغیر مجبوری کے بھی تیمم کر سکتے. البتہ پرانے مستحجین کی طرح سے اسے بہت آسان بھی نہ بنا دینا. یہ جملہ لکھتا ہوں کہ پرانے مراجے کی طرح اسے بہت آسان بھی نہ بنا دینا. کون سی ہے تین جگہ؟ یہ تینوں جگہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, کم از کم پہلی تو. مگر وہی بات کہ بعض لوگوں نے پرانے مراجے کی طرح اسے آسان بنایا. ہیڈنگ ڈالی آ گئے کوئی اور آ گئے سیستانی نے کہ وہ جگہ جہاں بغیر مجبوری کے تیمم جائے. نمبر ایک, نماز جنازہ. اچھا, نماز جنازہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نہ وضو واجب ہے نہ غسل نجس بھی ہے تو جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتا. بشرط یہ کہ کوئی روحان ثانوی نہ آ جائے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے غسل جنابت ہے. لیکن غسل مت میت ہو تو مسجد میں بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر باہر مسجد کے باہر ہے تو غسل جنابت والا بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا اور سکتا. لیکن مستحب یہ ہے کہ بہرحال نماز جنازہ طہارت کے ساتھ پڑھو. اس میں یہ کہا ہے کہ چاہے آپ وضو اور غسل کر سکتے تب بھی اجازت ہے کہ آپ حالت اختیار میں بھی تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے. آپ یہ نہ کہیے کہ بھائی وہ تو ویسے ہی واجب نہیں تھا, مستحب مستحبات کے لیے بھی آپ کو تیمم کی اجازت نہیں. اگر آپ کو نماز شب پڑھنا آپ کہیں تو ویسے ہی مستحب نماز ہے, میں غسل نہیں کرتا تیمم کرتا ہوں. نہیں چلے, مستحبات کے اندر بھی جہاں پر وضو اور غسل ممکن ہے وہیں کر, صرف نماز جنازہ. آگے پھر لکھیے کہ پرانے مراجع تو کہتے کہ جو بھی چاہے تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. فرماتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے مشکل, کیونکہ پورے اصولوں سے اور حدیثوں سے تکرار. اس لیے صرف اسی کو اجازت ملتی جو اگر غسل یا وضو کرنے جائے تو اسے ڈر ہو کہ نماز جنازہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. نماز جنازہ ہاتھ سے نکلنے کا ہو, اور نماز جنازہ کوئی واجب نماز نہیں, اور نماز جنازہ بغیر غسل کے بھی ہو سکتی. لیکن آپ نے کہا مجھے ثواب بھی لینا, اب ثواب لینے جاؤں گا غسل کروں گا تو جنازہ اٹھ جائے گا. صرف اس مجبوری کے عالم میں آپ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ثواب کے, ورنہ ویسے تو جائے آپ تیمم بھی نہ کر. نمبر دو, سوتے وقت کا تیمم. یہ ہمارے یہاں بہت مشہور, بہت سے لوگوں کی عادت یہی. بزرگ خواتین, بہرحال اگر جو خواتین صحیح مسائل سیکھے ہوئے ہیں تو کچھ چیزیں تو باقی, کہ سوتے وقت مثلا کھٹیے میں تیمم کر کے سوتی ہیں ایسی خواتین. مسئلہ چاہے کہ سوتے وقت وضو کر کے سو کا ایک ثواب. لیکن پرانے مراجع کہتے تھے کہ وضو نہ کرو تیمم کرو, وہ ثواب والا پوری رات لکھ دی جائے گی. یا غسل جنابت واجب, آپ نے کہا صبح فجر کے وقت غسل کریں گے لیکن ابھی سونے کا ثواب لینا تو تیمم کرو. یہ پرانے مراجع کہتے تھے. آج کے مراجع کہتے ہیں کہ ٹھیک, یہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے مگر اتنی بھی رعایت نہیں. کہا کہ یہ سہولت فقط اس آدمی کو حاصل جو بستر پر لیٹنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ارے وہ سونے کا جو وضو ہے یا غسل ہے وہ تو رہ گئے. ایک بار بستر پر پہنچ کر, اچھا اس مسئلے کی عبارتیں بھی بڑی عجیب ہیں, مزہ آتا ہے پڑھتے, لیکن وقت کیونکہ صرف 6 منٹ رہ گیا اس لیے میں مزہ نہیں لے رہا ہوں, مسئلہ بتا رہا ہوں. کہا کہ پرانے مراجے تو کہتے تھے کہ جی بغیر کسی وجہ کے آپ بستر پر جانے سے پہلے حمام میں بھی ہاتھ منہ دھو رہے, اور آپ نے کہا وضو نہیں کرتا ہوں تیمم کر کے سو جاؤں. لیکن آج کے مراجے کہتے ہیں مسئلہ کیونکہ ویسے مشکل حالت اختیار میں آپ کو کہتے تیمم کی اجازت, اس لیے یہ سہولت فقط اس کو ملے کہ جس کا یہ ارادہ نہیں تھا جان بوجھ کے اس نے وضو نہیں چھوڑا. ایک بار بستر پہ پہنچ گئے پھر اسے یاد آیا کہہ رہے وضو تو کیا ہی نہیں میں نے تمام والا, تو چاہے اٹھ کے جا سکتا ہے کوئی زحمت تو نہیں, خصوصاً آج کا جاتا ہے باتھ روم. پہلے زمانے کے گھر آپ دیکھے تو باتھ روم کتنا دور ہوتا, جب ہماری باتھ روم کا تصور کرتے ہی آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی. یعنی اس وقت ہم لوگ بنا کے میدان میں اندر رہتا ہوا یہ اپنے سنگوں کے باتھ روم میں رش بہت ہے تو جو پبلک ٹوائلٹ ہے وہاں چلے جاتے. پہلے زمانے میں گھروں میں اتنی دور ہوتے تھے, پہلے جو آپ نے لوگوں سے سنا ہے نا کہ ہم بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ کے آئے ہیں اس کے اندر اتنا ہی دور ہوتے تھے باتھ روم کا، یہ اس کا مسئلہ نہیں، اٹینڈ بات پھر بھی ایک بار بستر سے پہنچ گئے. اگر تیمم کی چیز قریب موجود چولہے کی دیوار ہے آپ کے گھر کی، اس پہ تیمم ہو جائے گا، ہاتھ مارو تیمم، ہر ایک کو اجازت نہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اختیار میں بھی تیمم چاہیے. اور تیسرا مسئلہ، ہاں اس سے سب سے زیادہ بہت، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں ہو، اس وقت ہمارے کتنے ہی برادر ساتھی مسجد النبوی میں ہوں گے، تقریباً سارے قافلے اس وقت مدینے میں ہی اپنے قافلے، اور وہاں پہ 10:30 بجے خواتین کے باہر آنے کا وقت ہو رہا ہوگا، مسجد میں مردوں کے جانے کا وقت ہو رہا ہوگا. اب ایک مسئلہ آتا کہ مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں اگر کوئی آدمی ہے اور اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گئے، یا عورت پر مسجد کے اندر غسل واجب ہو گئے، عورت کی تو غسل، اب دنیا کی عام مسجد میں آپ ہیں غسل واجب ہو گیا فورا نکل جائیں. مسجد الحرام اور مسجد النبوی ایک عجیب سی مسجد، عجیب کا مقصد یہ کہ اس میں ایک ایسا تقدس کہ وہ آدمی جس کے اوپر غسل واجب ہو اس کے دروازے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اور یہ آدمی مسجد میں ٹھہر بھی نہیں سکتا، اور یہ آدمی مسجد سے نکل بھی نہیں سکتا، تو کرے کیا بیٹا، بچا کیا؟ کہ اگر آپ نجیس ہیں تو مسجد میں آ بھی نہیں سکتے، خیر نہیں آئے، پاک حالت میں گئے نجیس ہو گئے، خصوصاً مسجد النبوی میں. اور مسجد الحرام میں جب سے یہ ایئر کنڈیشننگ آئی تو اپنے گھر کے مقابلے میں لوگ وہاں جا کے سونا اچھا سمجھتے ہیں، کیسی اچھی اور پرسکون نہیں لگ، سونے میں غسل واجب ہو گئے. اور عورت کا غسل تو ایسا جو تو کسی وقت بھی سلسلہ شروع ہو سکتا، چنانچہ اگر وہ مسجد کے اندر، عام مسجدوں میں تو میرے کو فوراً نکل جا، معصوم کی حرم میں ہم نے نوجوان سے کہا فوراً نکل جا، مسجد الحرام مسجد النبوی میں باہر نکلنا بھی جائز نہیں اگر آپ پر غسل واجب، رہ بھی نہیں سکتے باہر بھی نہیں نکل سکتے، تو کریں کیا؟ اس وقت یہ کہا گیا کہ اگر غسل آپ کر تو سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ پھنسے ہیں کہ یہاں غسل ممکن نہیں، اس میں فوراً تیمم کرو اور باہر نہیں. پھر یہ تیسرا مسئلہ، اس کے آگے پھر ہمارے موجودہ مراجع کہتے ہیں پہلی دو باتوں سے تو ہمیں اتفاق ہے، تیسری میں ہمارے بڑے اختلاف، اور بڑا اختلاف اس بات کا کہ فرماتے ہیں کہ امبل اسے آپ نے یہ کیوں کہا کہ حالت اختیار میں تیمم چاہیے، یہ مجبور ہے، جیسے اس عورت کو مزا میں بال نامحرم کے سامنے کھولنا کہا کہ تم تیمم کرو، یہ ویسے ہی مسئلہ. دوسرا یہ کہ یہ فرمایا، دیکھیں یہ بارشیاں سیکنڈ کی، منٹ تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے اسلام میں، سیکنڈ کا یہ آدمی جو مسجد الحرام اور مسجد النبوی صرف وہ مسجد ہے اس میں اس کے اوپر اگر غسل جنابت واجب ہو گئی، جو کیس بہت کم پیش آتا، لیکن عورت پر اگر اس کا اپنا غسل آ گیا جو بہت زیادہ پیش آتا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی حالت. اچھا عورت والے مسئلے میں ایک الگ اختلاف، جو تیمم کیسے کرے گی وہ تو جب تک کہ خون نہ روکے، مرد والا تو طے شدہ، فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھنا پڑے کہ تیمم میں جو وقت لے رہا اور فوراً نکلنے میں جو وقت لے رہا اس میں اگر کوئی کم زیادہ تو کم والے گناہ کو لے کے اختیار کرے. البتہ اگلا جملہ لکھ کے مسئلے میں سے جان نکال دی اس لیے میں تفصیل میں نہیں ہوں، لیکن اگر یہ چلتے چلتے جیسے ہی غسل واجب ہو بھاگتے نہیں، اور اس طرح بغیر طہارت کے مسجد سے نکلنا بھی جائز نہیں، کہ اگر چلتے چلتے تیمم ہو سکتا تو جب سے اتنا ماربل استعمال ہوا ہے مسجد النبوی اور مسجد الحرام، کہ دیوار دیکھیے کہ ستون دیکھیے ہر جگہ ماربل ہی ماربل، تو یہ مسئلہ اور عجیب بن گیا، عجیب نہیں اہم بن گیا، کہ آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے تیمم کر، لیکن اگر تیمم کے لیے ٹھہرنا پڑ رہا کتنا ٹھہرنا پڑے، تیمم 5 سیکنڈ میں ہوتا، ایک آپ نے کہا کہ نہیں ذرا تو آپ آئے ڈرنا 10 سیکنڈ تو دے دے، 10 سیکنڈ میں تو غسل ہو جاتا، تو خیر وہ 5 سیکنڈ بھی میں نے زیادہ کہے ورنہ تو 2 سیکنڈ، 2 سیکنڈ بھی اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو حرام، فوراً مراجع کرام کی عبارت الجھ گئی ذرا پھر سے سنی، پرانے مراجع کہتے ہیں تیمم کر کے پھر نکل، آج کے مراجع کہتے ہیں ٹھہرنا بھی تو حرام ہے نکلنا بھی حرام ہے مسجد، اس لیے اگر تیمم میں کچھ ٹائم زیادہ لگ رہا تو پھر اس کو چھوڑ دو تیمم کو ایسے نکل جاؤ، لیکن اگر اتنا ہی ٹائم لگ رہا ہے یعنی آپ بھاگتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے، ویسے دوڑنا تو واجب نہیں عام رفتار سے نکلو، اس دوران تیمم بھی کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے، آپ جہاں سے گزریں گے کوئی ستون تو ملے گا، ہاتھ مارے آپ نے چلتے جائیے اور ہاتھ پھیرتے جائیے، خاص طور پر جب 2 ضروری تیمم بھی واجب نہیں. لیکن خلاصہ یہ بنا کہ 3 جگہ پر حالت اختیار میں بھی تیمم کی اجازت، ٹھیک 1.5 گھنٹہ ہو گیا میرے حساب سے، کہ کیسے سارے خاموش بیٹھے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو کچھ اس میں سے ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے اور یا پھر یہ کہ میری گھڑی اس وقت کچھ تیز ہو گئی, بات مکمل ہو گئی. اور اس کے ساتھ بھی آئندہ درد تقریباً طے شدہ ہے کہ آخری درد ہوگا اس اسلامی سال. پھر اگر ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تو جون کے شاید دوسرے ہفتے میں ہو, تو اب وہ آخری درد ہے تو ایک موضوع پہلے ہی میرے ذہن پہ بہت بری طرح سے مسلط اور وہ ہے موسیقی کا موضوع. اور دوسری جانب نوروز, بقرعید میں عقیقہ شامل ہو سکتا ہے, یہ چند ایسے مسائل پوچھے گئے, کچھ بڑا طریقہ اختیار کریں گے. یہ جو ایک کھچڑی سی پک رہی ہے چند ہفتے, آخری درس میں بھی یہی سلسلہ رہے گا. البتہ اگر کسی وجہ سے میں اس پر قادر ہو سکا کہ 19 ضلع یعنی حدیث کے اگلے دن بھی اتوار آئے وہ درس دے سکوں یعنی پاکستان میں رہا, تو پھر یہ موسیقی کا مسئلہ اس میں آ جائے گا. اچھا بھی ہے قدیر کے فوراً بعد جشن منائیں گے, موسیقی کی بات کریں گے اور بقرعید اور نوروز کے مسائل ابھی آ جائیں. یہ میں نے ایک مبنی پروگرام دیا, مجھے خود بھی پتا نہیں کہ آئندہ اتوار کو میرا کیا پروگرام بنے گا, اس کے حساب سے بات ہوگی. البتہ ایک اعلان تو آپ سماعت فرمائی دیں, تقریر سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ میں تقریر کر رہا ہوں انجمن نے خدا بل قرآن سارادر کے ہی, لیکن لگ ایسا رہا تھا جیسے میں مکے میں بیٹھا ہوا ہوں. میری تقریر کا انداز, اس کے مسائل, اس کی تاریخ, اس کے موضوعات جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتا. اور آخر کا اعلان بھی یہی, جب یہ سمجھیے کہ گویا میں دوبارہ مکے جا رہا ہوں, درد ہو رہا ہے, یہی بڑی غنیمت ہے. وقت, الگ سے ملاقات, مسائل, ٹیلی فون, یہ سمجھ لیجیے کہ میں گویا وہاں مکے میں پہنچ جاؤں گا آئندہ اتوار تک ان شاء اللہ. زندگی رہی تو آئندہ اتوار کا درد ہے, وہ افواہیں بالکل غلط ہے کہ کسی فلائٹ سے جا رہا ہوں آ رہا ہوں, موجود کی کراچی میں ہے. آئندہ اتوار کا درد تو یقینی ہے, اگر زندگی ہے اس کے بعد والے کے بارے میں باتیں ہوں گی. بس میں اجازت چاہتا ہوں, آپ حضرات بھی جاتے جاتے یہاں کے دستور کے مطابق غرور بھیجتے جائیں.